الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے اہم سوال خود تبلیغ کرنے والے اس محنت سے متعلق مجمع اور اس کے علاوہ امت مسلمہ، ان سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب دین کی اتنی معلومات حاصل ہے اور حلال اور حرام کے مسائل کا سیکھنا اتنا آسان اور عام ہے، تو خود کام کرنے والوں کو اور عام امت کو دین پر استقامت کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی اساس اور عمل کا محرک وہ علم نہیں ہے، بلکہ علم رہبر ہے عمل کرنے والے کے لیے. اور یہ اصولی بات ہے کہ رہبری اس کو کی جاتی ہے جو راستے پر چلنا چاہتا ہے. صرف راستے کا جاننا منزل تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک چلنے کی استعداد نہ ہو. یہ ایک سوال ہے کہ استقامت کیوں نہیں ہے؟ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ کوئی شخص معاملات میں حکم پورا کر لے، عبادات میں توڑ دے، عبادات میں حکم پورا کر دے، معاشرے میں توڑ دے، معاشرے میں حکم پورا کر دے، اخلاق یا معاملات میں حکم توڑ دے. دین کے کسی شعبے کے ایک حکم پر قائم رہنا، اس کو استقامت نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں پورے دین پر قائم رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی تفسیر خود ہی فرمائی ہے، کسی اور کو اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، کہ تم میرے دین پر کامل طریقے پر چلو، یہ صراط مستقیم ہے، ورنہ جزوی دین وہ مدینہ منورہ میں آپ کے زمانے میں منافقین بھی جزوی دین پر چلا کرتے تھے، منافقین جزوی دین پر چلتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دین ان کے حالات کے تابع تھا. ایمان اور نفاق میں صرف فرق یہ ملتا ہے دور نبوت کے اعتبار سے کہ حکم کو دیکھ کر چلنا یا حالات کو، حکام کو، ماحول کو دیکھ کر چلنا. صرف آپ کے زمانے میں ایمان اور نفاق کے درمیان صرف فرق یہی تھا، صرف فرق یہی تھا، جو حالات کو دیکھ کر چلیں وہ منافقین کہلاتے تھے، ان کا نفر حالات کے اعتبار سے، ان کی نماز حالات کے اعتبار سے، ان کا ذکر حالات کے اعتبار سے، ان کا کوئی عمل عبادت یا عمل دعوت حکم کے اعتبار سے نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالی نے ایمان اور نفاق کے درمیان قیامت تک امت کو، قیامت تک کے لیے امت کو فرق بتانے کے واسطے منافقین کے حال کو ایمان والوں کے لیے کھولا ہے، ورنہ علامت نفاق منافقین کے لیے نہیں ہے، علامت نفاق تو ایمان والوں کے لیے ہے. کہ ایمان والوں تم اس کو سمجھ لو کہ جس دین میں استقامت نہ ہو وہ دین حکم کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ دین حالات کے تابع ہے. اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے بھی لوگ ہیں جو دین پر چلتے ہیں اسلام اور کفر کے بارڈر پر، کہ نہ پورے کفر میں کہ مسلمانوں کیا جواب دیں گے، نہ پورے اسلام میں کہ اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو کیا جواب دیں گے. اللہ رب العزت کے یہاں وہ مسلمان جو غیروں کے طریقوں سے سمجھوتا کر کے چلنا چاہیں، اللہ کے یہاں اور قرآن کی اصطلاح میں اس کو نفاق کہا جاتا ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے. سر سے لے کر پیر تک مسلمان سنتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ ذکر کے حقیقت اور اس کے آثار کثرت ذکر سے نہیں بیان فرمائے، یا کثرت اوراد سے نہیں بیان فرمائے، بلکہ ذکر کی حقیقت اور اس کا اثر یہ ہے کہ مسلمان اتنا اتباع سنت پر ہو کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئیں، اس کی تسبیح سے نہیں، اس کی یہ تھا تسبیح مراد نہیں ہے، یہاں اس کے جسم کا سر سے لے کر پیر تک اس کا حلیہ مراد ہے، کہ ذکر کی حقیقت اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ہم دین کے کون سے بگڑے ہوئے راستے پر ہیں اور استقامت کسے کہتے ہیں. منافقین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں رہ کر دیکھتے تھے کہ حالات مخالف ہیں یا موافق ہیں، تجارت میں نفع ہے یا نقصان ہے، زراعت پیداوار کم ہے یا زیادہ ہے. اگر ان کو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے تو یہ کہتے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر ان کو دنیاوی فوائد حاصل نہ ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں اسی طرح ان کا حلیہ بیان کیا ہے، ان اصابہ خیر اطمئن بھی وان اصابته فتنہ انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخرہ. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے دین پر استقامت کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسی قیمت پر. فرائض تو بہت اونچی چیز ہے، ایک سنت عادت پر بھی، ایک سنت ضرورت پر بھی کسی سے اس کا سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی یہ بات مان لوں، میں آپ کا یہ طریقہ اپنا لوں، آپ میرا یہ مطالبہ پورا کر دیں. اس لیے کہ اہل باطل مسلمان سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ہماری یہ ایک بات مان لو، تم دینی اعتبار سے فلا حکم کو چھوڑ دو، تو ہم دنیاوی اعتبار سے تمہیں یہ سہولتیں دیں گے. جتنے بھی احکام شریعت ہیں، ان احکام شریعت میں سے تم اگر ایک بات پر ہماری راضی ہو جاؤ تو ہم تمہیں دنیاوی اعتبار سے یہ ذمہ داری ہم تمہاری لیتے ہیں. صحابہ کرام اس طرح کے مطالبوں میں آدھی کھجور دینے پر بھی راضی نہیں ہوتے تھے کہ نہیں، میں بزرگی بدل کر رہا ہوں. اس وقت کا حال یہ ہے کہ دنیا والوں سے دین کے بارے میں یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ ایک دو بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں. اللہ تعالی کا نظام یہ ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کے غیر سے کوئی امید بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں امید پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے غیر کی اطاعت پر، امید پر، امید پر اللہ تعالی غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اگر ہم دین کے کسی معاملے میں غیروں کے طریقوں کو یہ سوچ کر اپنا لیں کہ یہ ہمیں اپنا لیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی طرف سے جو ذلت اور حالات اور پریشانیاں آئیں گی اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ انتہائی محبوب تھا. آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے. یہ دیکھتے تھے مشرکین مکہ کہ آپ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے. انہوں نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ آپ کے اس عمل کے ذریعے اپنا کوئی کام کرایا جائے، میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ایک چاہت ہے نا کہ میں ہر طواف کے چکر میں حجر اسود کا بوسل کس ذریعے سے, اس ذریعے سے آپ کو اپنی بات کی طرف مجبور کیا جائے. چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی طرف تھوڑا سا التفات, تھوڑی سی توجہ کر لیں تاکہ ہم سب مل جل کر رہیں. میں آپ سے ضروری بات عرض کر رہا ہوں, باطل کے ساتھ مل جل کر رہنے کا اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات کو تسلیم کر لیا جائے. کہتے ہیں مصلحت ہے اور ضرورت ہے. اللہ تعالی کو یہ بات اتنی ناگوار ہے کہ تم میرے بندے ہو کر میرے غیر کی بندگی کی طرف جھک رہے ہو. اللہ کے غیر کی طرف جھکنا صرف ایک سنت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام, صرف ایک سنت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کرنا بھی اللہ کے غیر کی طرف جھکنا ہے. آپ رخ کے صحیح کرنے اور جھکنے کو صرف نماز اور رکوع سجدے پر محمول نہ فرمائیں, نہیں, عبادت تو سارے احکام میں سے ایک حکم ہے. معاشرے کی لائن کا کوئی بھی عمل اگر وہ غیروں کے طریقے پر ہے تو یقینی بات ہے کہ اس نے عبدیت سے رخ پھیرا ہوا ہے. مشرکین مکہ نے یہ چاہا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روک دیں. چنانچہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اس وقت تک حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر نہیں جائیں گے. یہ مطالبہ کیا اور اس خیال سے کہ حجر اسود کا بوسہ چھوڑیں گے نہیں اور مجبور ہوں گے ہمارے اس مطالبے کو پورا کرنے پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس لیے کہ اللہ رب العزت انبیاء کے دلوں کو ثابت رکھتے ہیں, شیاطین کچھ بھی کوشش کرتے ہوں اللہ تعالی انبیاء کے دلوں کو ثابت رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو صرف اللہ تعالی ہی ثابت رکھ سکتے ہیں, ورنہ کسی کی مجال نہیں اور کسی میں ہمت نہیں کہ وہ اس کا دعویٰ کرے کہ میرا ایمان ثابت رہے گا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی جی, یہ آپ سے اپنا مطالبہ پورا کرا کے آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اہل باطل سے دوستی کیے بغیر ہمارے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے جو اللہ رب العزت سے برائے کائنات فائدہ اٹھانے والے ہیں, کیونکہ جو اللہ تعالی سے برائے کائنات فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کائنات کی شکلوں کو اللہ پر اور اللہ کے احکام پر مقدم رکھتے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے اللہ تعالی سے برائے کائنات فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے. ان ایسے لوگوں کے لیے ذرائع کی کوئی تمیز نہیں ہوتی, حلال حرام اپنے غیر کوئی بھی ہو کسی کو بھی ذریعہ بنا لیں گے برائے کائنات اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے. میں حج کرا دے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا, نہ آپ اس خیال کو پکایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کسی کی بات کی طرف صرف توجہ دینا, کسی کی بات کی طرف توجہ دینا صرف, عمل ارادہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ولولا ان ثبتناک, نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے, لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا, کہ بہت ہی تھوڑا سا آپ قریب تھے کہ ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے اور دگنا عذاب آپ کو ہم آخرت میں دیتے. یہ ان لوگوں کے غور کرنے کی چیز ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان اہل باطل سے سمجھوتا کیے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ان لوگوں کے دلوں کو ہلا دینے والی آیت ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ان کے مطالبات پر میں حق کر چکا ہوں, میرے نزدیک کسی بت کے سامنے جھکنا یا کسی کے معاشرے کی طرف جھکنا یا کسی کے خلاف سنت طریقوں کی طرف جھکنا, یہ جھکنا سب برابر ہے, یہ سب برابر ہے, یہ سب کا سب برابر ہے. اس لیے کہ عبادت ایک کامل اور مکمل اور جامع لفظ ہے جس میں اللہ تعالی کے سارے احکام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں. کوئی ایک حکم, کوئی ایک سنت عبادت سے خارج نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ صراط مستقیم اس وقت تو اس زمانے میں ہر شخص صراط مستقیم کی تفسیر اور اس کی تعریف وہ اپنے طریقہ تربیت سے کرتا ہے. کوئی کہے گا یہ صراط مستقیم ہے, کوئی کہے گا یہ طریقہ صحیح ہے, کوئی کہے گا یہ طریقہ صحیح ہے. حالانکہ طریقہ تو اللہ نے متعین کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت فرما دیا, ما انا علیہ واصحابی, بس قیامت تک کوئی نہیں کہنے والا کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا وہ طریقہ صحیح ہے. ما انا علیہ واصحابی, اس نے سارے طریقوں کے سارے راستے بند کر دیے. وہ ساری شریعتیں منسوخ کر دی. ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں صرف وہ طریقہ ہے اور باقی کوئی طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول اور قابل ہدایت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے اتباع سنت کو شرط قرار دیا ہے. جو اتباع سنت پر نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ہدایت پر تصور نہ کیا کرے. جو اتباع سنت پر نہ ہو وہ اپنے آپ کو ہدایت پر تصور نہ کیا کرے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے شرط لگا دی ہے, ان تطیعوہ تہتدوا, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل پر ہو تو ہدایت پر ہو, اتباع کامل پر نہیں ہو تو ہدایت پر نہیں ہو. میں نے عرض کیا کہ عبادت ایک بہت جامع ایسا لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم خارج نہیں ہے اور کوئی نبی کی سنت اس سے خارج نہیں ہے. چونکہ یہاں تو خیال یہ ہے کہ اللہ کی غیر کی کے سامنے جھکا جائے اور اللہ کے غیر کو رب بنایا جائے, تب ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پھرا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالی نے ربوبیت اور عبادت کا جو صحیح معنی اور طریقہ متعین فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالی کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اپنے آپ کو پابند کر کے چلانا, یہی عبادت ہے اور اسی کو رب بنانا اس کو کہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت میں 10 چیزیں گنوائی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت, دعوت الی اللہ اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق. اور اتباع سنت, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, ذکر اور تلاوت, دعوت الی اللہ اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور اتباع سنت. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے 10 چیزیں عبادت گنوائی ہیں. ان 10 لائنوں میں چلنے والا بالکل ایسا ہے جیسا قیام کرنے والا, رکو کرنے والا, سجدہ کرنے والا, قاعدہ جلسہ کرنے والا, اور پوری نماز پڑھ کر آخر میں سلام کے ذریعے نماز سے نکلنے والا, اس کو کہا جائے گا کہ اس نے نماز کامل پڑھی ہے. جس طرح نماز اپنے ارکان اور اعمال کے ساتھ کامل ہے, اس طرح دین اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ کامل ہے. ورنہ میرے دوستو, بزرگو, عزیزو, معاشرے میں جھکاؤ غیروں کی طرف, لباس میں جھکاؤ غیروں کی طرف, شکلوں میں جھکاؤ غیروں کی طرف, ایسا شخص یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے, میں یہ بات ذرا توجہ سننی پڑے گی. عدی بن حاتم نصرانیت سے اسلام میں آئے, پہلے نصرانی تھے پھر اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا بات ہے کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ ہی کو رب مانتے تھے, لیکن قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ الزام دیا ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے احبار, رہبان اور اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنایا ہوا تھا, حالانکہ ہم آپ ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. پھر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عدی, یہ بتلاؤ, جب تمہارے احبار اور رہبان اور تمہارے علماء اور مشائخ حلال چیز کو حرام کرتے تھے اور حرام کو حلال کرتے تھے, تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. کہ قانون یہ کہہ رہا ہے, حکام یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, قانون تو اللہ کا ہے, قانون تو اللہ کا ہے, مقنن تو وہ خود ذات مقنن ہے, قانون تو اللہ کا ہے. جو قانون اس کے حکم کے خلاف ہو, اس قانون پر عمل کرنا اللہ کے غیر کو اپنا رب قرار دینا ہے. یہ میں بالکل سیدھی سیدھی بات قرآن سے عرض کر رہا. وجہ میں اصل میں یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے بڑی غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی کہ انہوں نے دین میں درجے بنا لیے ہیں, دین میں درجے بنائے ہیں. یہ حضرت مولانا پیر اور شیخ, یہ ان کا درجے کا دین ہے, یہ ایک عام تاجر آدمی ہے, بلکہ مسلمان کا یہ کہنا کہ ہم دنیا دار آدمی ہیں, دنیا دار مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, دنیا دار تو صرف کافر ہوتا ہے, مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا, مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا, مسلمان صرف کافر دنیا دار ہے, کیونکہ ملا دار لہو فی الآخرہ, جس کا آخرت میں گھر نہیں ہے وہ ہے دنیا دار. مسلمان مالدار ہو سکتا ہے, دنیا دار نہیں ہو سکتا. مسلمان مالدار ہو سکتا ہے, دنیا دار نہیں ہو سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لینا ہے, یہ کہہ کر کہ ہمارے حالات ایسے ہیں, ان حالات میں ہم ماننے کے سوا کر کیا سکتے ہیں. میں جس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں, آپ حضرات کو جس طرف لانا چاہتا ہوں, اس کے لیے آپ حضرات کو بات توجہ سے سننی پڑے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. حکومت ہے, حکومت کا قانون ہے, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اپنے دین پر چلنے کے لیے احتجاج, فساد, یہ راستے اختیار کرنا نہ یہ نبوت کا طریقہ ہے, نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے, نہ یہ اولیاء کا طریقہ ہے, نہ یہ صلحاء کا طریقہ ہے, نہ یہ شہداء کا طریقہ ہے, یہ کسی کا طریقہ نہیں ہے, یہ کسی کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اس طریقے پر نہ کبھی عمل ہوا ہے اور نہ ہی اس طریقے عمل پر کبھی اللہ کی کبھی مدد نازل ہوئی ہے, کبھی نہیں. یہ طریقہ ہی نہیں ہے اس کا. تم جس کے ہو اس کے بن کر تھوڑا سا وقت تنگی میں گزار لو, وہ تمہارے دین میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے براہ راست نمٹے گا. میں بزرگ عبادت کر رہا ہوں, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا سوال کہ رسول اللہ فرمائیے اللہ نے ہمیں اپنے غیر کو رب بنانے کا الزام کیوں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عادی, یہ تمہارے علماء اور مشائخ حلال چیز کو حلال حرام کرتے تھے, حرام کو حلال کرتے تھے, تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ کیا مانتے تھے؟ آپ نے صاف فرمایا, روایت میں ہے, تب تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا تھا, تب تو تو تم نے انہیں اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تبلیغ میں دعوی دعویٰ رہ گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, یا اس کی کوئی عملی شکل بھی ہے, اس کی کوئی عملی شکل بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ مسائل ہنگامہ اور احتجاج سے کبھی حل نہیں ہوا کرتے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ مولیٰ صاحب کا ملفوظ ہے کہ جتنے دین پر مسلمان کو چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اگر یہ اس پر نہیں چلا اور وہ حکم اس نے پورا نہیں کیا, اس حکم کو پورا کرنے کی استطاعت اس کے پاس ہے, تو اللہ تعالی اس کے ذریعے اس دین کو کبھی قائم نہیں فرمائیں گے جو اس کے بس سے باہر ہے. کہتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ نہیں, حقیقت یہ ہے کہ مسلمان دین کو بگاڑتا ہے پھر غیر اس دین کو مٹاتے ہیں, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ سارا باطل اگر ایک سنت ضرورت یا استنجا کی لائن کی سنت کے مقابلے میں آ جائے تو ایک سنت ضرورت کا مقابلہ باطل نہیں کر سکتا. لیکن میرے بزرگ دوست عزیزو, میں اصل بات کی طرف آؤں کہ مسلمان اپنے دین پر چلنے سے مجبور کیوں ہے؟ یہ دین معلوم ہے, دین معلوم ہے, کیوں مجبور ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ اس امت کے اپنے دین پر استقامت کے لیے دعوت الی اللہ بطور فرض کے اس امت کو دی گئی تھی, امت نے اس کو چھوڑ دیا. نشر و اشاعت کو اور اس کے آلات کو دین کے پیغامات کے پہنچانے کا ذریعہ سمجھنا, یہ دین کے اضمحلال, دین کے کمزور ہونے اور خود یقین کے ضعف کا سبب ہے. کیوں, دعوت کسے کہتے ہیں؟ کسی ذریعے سے امت تک دین کا پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے, اس کو دعوت الی اللہ نہیں کہتے, اس کو دعوت الی اللہ نہیں کہتے. اگر لوگ اس کو غلو سمجھتے ہوں اس بات کو, تو وہ سمجھ لیں, اس پر غور کر لیں کہ صحابہ کے زمانے میں امت تک دین کے پہنچانے کا کون سا طریقہ تھا, سوائے اس کے کہ مسلمان عملی دین لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے جذبے اور آپ والے طریقے اور آپ کے صحابہ والے جذبے اور طریقے کے پابند ہو کر وہ اس راستے میں پھرتا تھا. صرف یہ وجہ تھی, صرف یہ وجہ. ان سے دعوت دلوا لو بادشاہوں کو, ان سے دعوت دلوا لو وزرا اور صدروں کو, یہ کہیں اپنے دین کو لے کر متاثر نہیں ہوتے تھے. حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روم کے باشند کو قید کرانے کے بعد یہ کہا کہ آپ نصرانی ہو جائیے, میں آپ کو اپنا آدھا ملک دے دیتا ہوں. جواب کہ نہیں, تیرا آدھا ملک نہیں, تیری پوری بادشاہت مل جائے, لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اتنی دیر کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. بادشاہت ہمیشہ کے لیے ملے اس کے بدلے میں, لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ مایوس ہو گیا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قتل کروں, ورنہ آپ نصرانی ہو جائیے. فرمایا انت وذاکا، جو تیرا دل چاہے وہ کر، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. یہ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بات قرآن اور حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب تک امت پلٹ کر دعوت اللہ میں اس طریقے نبوت پر نہیں آئے گی جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس وقت تک امت کے دلوں میں دین اس اہمیت کے ساتھ واپس نہیں آ سکتا جس اہمیت کے ساتھ صحابہ کے دلوں میں تھا. ایسا کا ملفوظ ہے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کیا کرتا. میں خیال کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں امت نے ان تمام مادی ذرائع کو نقل و حرکت کا متبادل سمجھ لیا ہے، اور نقل و حرکت کا بھی حال یہ ہے کہ اب تک یہ خیال ہے کہ کلمہ نماز سکھلانے کے لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں تاکہ جاہلوں کو اس میں لگ کر کچھ سیکھنے کو مل جائے. اتنی عمر ہو گئی ہے، کسی مدرسے میں تو کہاں داخلہ ہوگا، تبلیغ میں لگ کر سیکھ لے. مالیہ صاحب کا محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے کہ میری تحریک کا مقصد صرف کلمہ نماز صحیح کرنا نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر دین کو قائم کرنا، یہ اس نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. مدینہ منورہ اعلی علم والے، اعلی عمل والے، اعلی تقوی والے، کوئی سید القراء ہے، کوئی سید المحدثین ہے، کوئی سید الفقہا ہے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کا جہاں سے گزر ہوتا تھا وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس ہو جاتے تھے. خروج کا مقصد صرف کلمہ نماز سیکھنا نہیں تھا، خروج کا مقصد وہ تھا جو مقصد صحابہ کا تھا کہ اللہ کا پورا دین پورے عالم میں عملی طور پر قائم ہو، یہ خروج کا مقصد تھا. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں دین کی اشاعت وہ محض آلات پر آ گئی ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امت تک دین کی معلومات تو پہنچ گئی لیکن جہد اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیفیت اور وہ قوت نہیں پیدا ہوئی جو اندر سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہوں کا، وزراء کی وزارتوں کا اور ملک و مال کا اس طرح انکار کرائے جس طرح صحابہ نے انکار کیا ہے. یہ خاصیت تو صرف دعوت ہی کی ہے، یہ خاصیت صرف دعوت کی ہے. میں خدا نہ کرے اس سے دین کے کسی شعبے کا انکار یا اس کی افادیت کا انکار مقصود نہیں ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ دین کے شعبے دعوت اللہ کے ذریعے مطلوب ہیں اور دین کے شعبے دعوت کے ساتھ متلازم ہیں، لیکن دعوت اور نقل و حرکت یہ دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے. یہ تو دعوت، یہ دین کے شعبے تو دعوت کی آمدنی ہے. تاجر کی تجارت اس کا مسلسل مقصد ہے اور آمدنی اسے مطلوب ہے، اس کا تعلق اس کی ضروریات سے ہے. علم کا تعلق میری سب سے بڑی ضرورت دین سے ہے، لیکن یہ شعبے کیسے زندہ ہوں گے؟
www.dawatabligh.blogspot.com
کے لیے اصل نقل و حرکت ہے. تو دعوت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. دعوت اصل میں دعوت اللہ کے دین کو عملی طور پر لے کر نقل و حرکت کے ذریعے ایک ایک امتی کے پاس جانا, صرف اور صرف اس کو دعوت کہتے ہیں. ورنہ آپ کسی اخبار کا نام دعوت رکھ لیں, یہ نبیوں کے زمانے کی دعوت نہیں ہے. صرف اس سے بھی اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کو ہمیں ہر ممکن دعوت کو محدود کرنا پڑے گا صحابہ اکرام کے طریقے محنت کے ساتھ. تبلیغ کے اصول نہ میرے ہیں نہ میرے کسی ساتھی کے بنائے ہوئے اصول ہیں. خدا کی قسم, پھر خدا کی قسم, دعوت اور تبلیغ صرف صحابہ کی مشابہت کو کہتے ہیں. اس لیے اس کام کے اصول میں اور آپ اور شورا والے بیٹھ کر نہیں بنائیں گے. اس کام کے اصول صحابہ اکرام کے طریقے محنت سے قیامت تک کے لیے متعین ہیں اور اس وقت سے لے کر آج تک متعین ہیں. بقول حضرت کے, جتنی صحابہ کی مشابہت اختیار کرو گے جہد میں, اسی قدر تربیت اور اللہ کی غیب نصرت پاؤ گے. مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ رواج داخل ہو رہا ہے کام میں, کیونکہ جو حکم سنت عبادت کا ہے کہ نبی کے عبادت کا طریقہ کیا ہے, وہی حکم سنت عادت کا ہے کہ نبی کی ضرورت کا طریقہ کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ زندگی میں دین آنا ہی تو مقصود ہے, کسی بھی طریقے سے آ جائے, اس کے لیے دعوت اور نقل و حرکت کیا ضروری ہے. اگر کوئی خیال کرے کہ دین آنا ہے زندگی میں کسی بھی طریقے سے آ جائے, اس کے لیے یہ طریقہ کیا ضروری ہے. تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دانت صاف رکھنا مقصود ہے. اگر کوئی پیسٹ اور برش سے دانت صاف کر لے تو آپ سچ دل سے بتائیے کہ اس کو مسواک کے 70 فائدے حاصل ہو جائیں گے. کیوں؟ مسواک ہے, وہ ایک متعین طریقہ ہے. تیرے منہ سے فرشتہ منہ لگا کر تجھ سے قرآن زیادہ پڑھوائے گا اگر تو نے مسواک کر کے تلاوت شروع کی ہے. میری عقل اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتی کہ دعوت کو صرف نقل و حرکت اور خروج کے ساتھ محدود نہ کیا جائے. اس کو میری عقل بالکل تسلیم نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیبی نصرتیں جس کے بغیر امت کا مسئلہ قیامت تک حل ہونے والا نہیں ہے. جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو, جتنے چاہے ذکر تلاوت کر لو, جتنی چاہے اعلی عبادتیں کر لو, نصرت تو نازل ہوگی نہیں. کرامتیں ظاہر ہو جائیں تو وہ کرامتیں صالحین کی ظاہر ہوا کرتی ہیں, لیکن نصرت تو نازل ہوگی نہیں جب تک وہ طریقہ جہد, جو طریقہ جہد صحابہ کا تھا, ان فضائل اور ان وعدوں کے یقین کے ساتھ حرکت نہ کرے امت. جو صحابہ نے کیا ہے, کیونکہ بہت اس کی آسان سی مثال ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کوئی شخص قرآن کی توہین کر دے, نعوذ باللہ, کچھ مسلمان اس
پر افسوس کریں گے, کچھ ناراض ہوں گے, کچھ ہنگامہ ہوگا, ختم ہو جائے گی بات. کوئی کسی حکم کی توہین کر دے شریعت کے, دو چار لوگ اس پر کچھ اپنے اخبار رسائل میں کوئی مضمون دے دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. کیا بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو دعوت دی اور ان کو خط اور اس کو خط لکھا, جماعت خط لے کر گئی, جماعت خط لے کر گئی, کسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا. آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا. خط پھٹنا کیا بات ہے, دس خط لکھ لو. حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا. یہ اس گرامی نامے کے جماعت کے لے کر جماعت کا لے کر جانا اور وہ اعمال عبادت اور اعمال دعوت جس کو جس کے بغیر اتمام حجت نہیں ہو سکتا اور ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی, صحابہ نے اس ذمہ داری کو نبی کی تعلیم اور طریقے کے مطابق پورا کیا اور آپ کا گرامی نامہ اٹھا کر لے گئے. کسرا نے خط کو پھاڑ دیا, ایک خط کے پھٹنے سے ملک پھٹ گیا. اس سے آسان کوئی نسخہ ہو سکتا ہے؟ ایک خط پھاڑ دیا ہمارا, ہمارے رب تمہارا ملک پھاڑ دیا. یہاں ملک پھاڑنے کے لیے کسی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں تھی, کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی. ایک خط پھٹ گیا, ایک بارش کا خط, کہ نہیں خط نہیں پھاڑ لیا, اپنا ملک پھاڑ لیا. ان واقعات کو تاریخ نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ صحابہ ایسے تھے. ہم سب کے اذہان اور خیالات یہاں آ کر رک جاتے ہیں کہ اس سے صحابہ کو بتانا مقصود ہے. نہیں, خدا کی قسم صرف یہ مقصود نہیں ہے, بلکہ امت کو آگے یہ کرنا تھا, اس لیے صحابہ کے واقعات کو محفوظ کیا گیا ہے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا اتمام حجت اور ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے جب تک مسلمان خود عملی طور پر دین کی دعوت کو لے کر اپنے جان و مال کی قربانی کے ساتھ دوسرے کے پاس نہ جائے دعوت لے کر. اس وقت کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی. میں نے عرض کر چکا ہوں کہ جہد ہدایت کا ذریعہ ہے, جہد ہدایت کا ذریعہ ہے, اور جہد صرف انسان کی صفت ہے. کوئی مشین مجاہد نہیں ہو سکتی, کوئی مشین مجاہد نہیں ہو سکتی, جہد انسان کی صفت ہے. اصل امت دعوت کو بھلا بیٹھی ہے اور ہر زمانے کے اعتبار سے اپنے تجربات اور اپنے طریقوں کو دعوت کا نام دیے ہوئے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ ہر کام کرنے والا اس بات پر غور کرے کہ کام ہمارے تجربات کی بنیاد پر ہے یا کام صحابہ کے طریقوں کی اور ان کی مشابہت پر ہے. مان لیا سامان ساتھ رلے, یہ انبیاء اور صحابہ سے نیچے اترتے نہیں تھے, صرف اس لیے کہ اگر ان سے نیچے اتر کے بات کرو گے تو امت کبھی بھی اس سطح پر نہیں آئے گی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لانا چاہتے تھے. یہ دونوں باپ بیٹے کبھی صحابہ سے نیچے نہیں اترتے تھے. بعد میں نے عرض کی ہے کہ یہ خاصیت دعوت کی ہے, رسائل اور مختلف قسم کے یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے حالات سے دین کی اشاعت کر دینا نہ یہ اتمام حجت کے لیے کافی ہے اور نہ یہ دل میں اترنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ دل میں اترنے کے راستے یہ نہیں ہیں. دل میں اترنے کے راستے اس راستے کے مجاہدے, وہ دلوں کو کھولنے کے راستے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, سب سے پہلے دعوت کو سمجھو کہ دعوت کیا تھی, اس کے کیا اثرات تھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا غیبی نصرتیں تھیں. اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے, اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے. ایمان لانا یہ اللہ کا سب سے پہلا امر ہے, کیونکہ سارے عوامر کا کی بنیاد, سارے عوامر کا مدار ایمان پر ہے, سارے عوامر کا مدار ایمان پر ہے. اس لیے ایمان لانا اللہ کا امر ہے, اور میری بات توجہ سے سننا, اللہ تعالی کا کوئی امر طریقے سے خالی نہیں ہے. جب تک وہ امر اس طریقے سے نہیں پورا کیا جائے گا, اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. ایمان لانا اللہ کا امر ہے اور ایمان والوں کو حکم ہے. اس زمانے میں تو خیال یہ بھی ہے لوگوں کا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, ہم تو سارے پاکستان کے مسلمان ہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ملک کلمے والا اور ہمارا تو نشانی لا الہ الا اللہ ہے. وہ نشانی نشان ہے, اللہ کرے حقیقت ہمارے دلوں میں اترے. یہ اللہ کا امر ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امر کافروں کے لیے ہے, نہیں, یہ امر ایمان والوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ. اور یہ بھی فرما دیا ساتھ کہ ایمان بھی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, آمنوا کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا کوئی امر طریقے سے خالی نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے ایمان لانا. اس امر کے پورا کرنے کا وہ کون سا مخصوص, میری بات ایک ایک لفظ میرا دل چاہتا ہے کیا بتا, توجہ سے سنیں. اس امر کے پورا کرنے کا وہ کون سا مخصوص طریقہ ہے جس کے بغیر ایمان کی زیادتی اور ایمان میں قوت حاصل نہیں ہوگی. میری بات وہ توجہ چاہے گی. میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ سے مذاکرے کیے جائیں, یہ نہیں کہ میں لمبے لمبے عبارتیں حدیث کی قرآن کی پڑھ دوں اور لوگ کہیں مزہ آیا. نہیں, بالکل نہیں. بات تو اب تک اتنا عرصہ تبلیغ کو ہو گیا, کہیں سے کہیں پہنچ جانی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ کے اس امر کو پورا کرنے کا وہ کون سا مخصوص طریقہ ہے جس طریقے سے ایمان کے اندر زیادتی کا ہونا یقینی ہے. تبلیغ کا طریقہ یہ نہ میرا طے کردہ ہے, نہ میرے بڑوں کا طے کردہ ہے, نہ شورا کا طے کردہ ہے. یہ تو براہ راست صحابہ کرام کا کام ہے, اور صحابہ کے طریقوں کے میں اور آپ اور سارے مشورے والے, یہ سب کے سب اسی طریقے کے پابند ہیں. تم 10 شورائیں بنا لو, 20 شورائیں بنا لو, ہر مسجد میں شورا بنا لو. یہ تنظیم نہیں ہے جس سے, یہ تنظیم نہیں ہے جس میں میں اور آپ رائے دیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, اس کو سمجھو اس کے پابند بنو تاکہ اللہ تعالی ہماری آج بھی ایسی تربیت فرمائے جیسی تربیت اللہ نے صحابہ کی ہے. کیونکہ امام مالک رحمتہ اللہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے, تربیت نہیں پا سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. اس ایمان کی تقویت کا اور ایمان کو قوت دینے کا جو صحابہ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ چل پھر کر ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرتے تھے, صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے, صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. عزیب رواحہ نے ابو دردہ کو پکڑا, یہ نہیں ہم سارے ایمان والے ہیں صرف کافروں کو دعوت دو. یہ کہاں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آؤ ایمان کے حلقے میں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے صحابہ میں سے اور کہتے آؤ تھوڑی دیر میرے ساتھ ایمان کے حلقے میں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان کے حلقے یہ ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہیں. اپنی عادت کے مطابق اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو صحابہ سے کہتے تھے اجلس بنا نومن ساعتا, آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آؤ. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں اور امانت سمجھ کر ذمہ داری سمجھ کر عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت, اس کی تعلیم اور اس کی ایمان کی تقویت کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا. اس امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا کہ ایمان کی تقویت اور تربیت اور علم یہ تین چیزیں مسجد سے متعلق تھی. مولیٰ صاحب کا محفوظ ہے کہ حوادث سے زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے, ورنہ علم مسجد سے حاصل کرنے کی چیز تھی. کیونکہ علم عبادت کے لیے ہے اس کو عبادت کی جگہ سے حاصل کیا جاتا تھا, اور اس کا حال یہ تھا کہ جس وقت بھی کوئی مسلمان مسجد میں آتا تھا اس کو مسجد میں کلمہ سکھلانے سے لے کر نماز سکھلانے والے اور مسائل بتانے والے تک موجود ہوتے تھے. اور اس کی مسجد سے علم کا لینا اتنا مؤثر تھا کہ ایک آدمی نے سنا مسجد سے کہ لوگوں کہ شراب حرام ہو گئی, یہ مسجد سے نکلے اور محلے میں جا کر اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. اس ایک آدمی کے اعلان پر مدینہ کی پوری آبادی نے شراب چھوڑی. کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کوئی سند ہے یا آپ کہیں سے فارغ ہیں, آپ یہ مسئلہ کہاں سے بتا رہے ہیں. بالکل نہیں, ایک آدمی نے اعلان کیا محلے میں, پردے کا حکم نازل ہو گیا, ساری عورتیں پردے میں آ گئیں. ایک آدمی علم مسجد سے لیتا تھا. مسجد سے علم کا لینا علم اور عمل کے اندر مطابقت پیدا کرتا تھا کہ عمل علم کے مطابق ہو, کیونکہ علم عمل کی جگہ سے لیا گیا ہے. ضروریات زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال لیا. اب مسجد ایسے جہل کی جگہ ہے کہ اگر امام مسجد میں مصلیوں کو جمع کر لے تو اکثر مصلیوں کی نماز غلط نکلے گی. کیوں؟ امام کا کام نماز پڑھانا ہے نہیں, امام کا کام ہے نماز کی تعلیم دینا اور نماز کی تعلیم دے کر نمازی کی نگرانی کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم لگایا صحابی پر, ارجع صلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. آپ اس کی نماز کو دیکھتے رہے کہ یہ نماز میری تعلیم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ علم اور ایمان کے حاصل کرنے کی جگہ اصل مسجد تھی. ہماری ملاقاتوں کا مقصد وہ ہے جو صحابہ کی ملاقاتوں کا مقصد تھا کہ مسجد میں عمل جاری ہے. آپ تشریف لے چلیں, ہمیں یہ ملتا ہے روایتوں میں, مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے. سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بجائے مسجد میں حدیث کا درس دیتے, لیکن وہ بازار میں کھلے بازار سے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں تعلیم حلقہ میں بھیج رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی کی میراث وہاں تقسیم ہو رہی ہے, تم بازار میں کیوں ہو؟ اور یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی, بلکہ انتظار کیا, لوگ واپس آئے تو دوبارہ بھیجا, یہ کہہ کر کہ میراث ملک و مال میراث نہیں ہوتا نبی کا, بلکہ میراث وہ ہے جو تعلیم کا حلقہ مسجد میں ہو رہا ہے. امت کی میں میری بات آپ توجہ سے سنیں, گشتوں کے ذریعے بات کا پہنچا دینا یہ تربیت اور تعلیم کے لیے کافی نہیں ہے. دعوت اور ملاقات امت کو تربیت کے ماحول میں لانے کے لیے ہے. تربیت کے ماحول مولیٰ صاحب کا محفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے, اور بات کے دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. تو فیض جامع دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مکہ مکرمہ, مکہ والے نے کہا طفیل دیکھو نہ ان کی بات سننا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا, جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کی بات اس پر سحر کی طرح اثر کرتی ہے, وہ ان کا ہو, جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا. طفیل فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا اور کان بند کر کے میں مسجد میں داخل ہوا. فرماتے ہیں بس مسجد میں داخل ہونا تھا, اندر سے میرے دل نے کہا کہ طفیل ان کی بات سننی چاہیے, میں نے کانوں سے روئی نکالی اور بات سنی, اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. مفتی ثقیف نے کہا تھا کہ ہم مسلمان تو بن کر رہیں گے, اللہ مجھے معاف کرے, کوئی اس صدی کا آدمی کہہ سکتا ہے ایسی بات کہ ہم مسلمان تو بن کر رہیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, دین کی محنت نہیں کریں گے. 3 سال تک ہمارا بت باقی رہے گا, جب تک ہماری قوم اس بت اسلام سے مانوس نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم بت کو باقی رکھیں گے. آپ نے ایک علاج فرمایا, فرمایا صحابہ سے کہ ان کو مسجد میں رکھو تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. چور سے چوری ہو گئی, آپ نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا, مسجد کے ستون سے باندھ دیا. کیوں؟ چوروں کے لیے جیل نہیں ہوتی تھی, چوروں کے لیے تھانے اور پولیس نہیں ہوتی تھی, تربیت کی جگہ مسجد ہے, تربیت کی جگہ مسجد ہے. چور کو ستون سے باندھ دیا کہ خائف ہے بھاگ نہ جائے سزا کے ڈر سے, یہاں باندھو اس کو مسجد میں تاکہ مسجد کے اعمال اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. یہ اصل حقیقت ہے, یہ اصل حقیقت ہے جو منقول ہے اور منصوص ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ مسجد کے آباد کرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہیں, اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں. اور اللہ کے غیر کا خوف نکلے گا نہیں دلوں سے سوائے ان لوگوں کے جو مسجدوں کو آباد رکھیں. صاف فرمایا اللہ نے قرآن میں, انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان کی تقویت کا یہ سبب ہے جو صحابہ سے اسی طرح منقول ہے کہ آؤ اللہ حضرت صحابہ میں سب جمع کیے, سب جمع کر لیا, پہلے مجالس سے ایمان کا باب باندھا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز لائے ہیں وہ اپنے تجربات اپنے مشاہدات کا اپنے مشاہدات کو جھٹلانا اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں اپنے تجربات اپنے مشاہدات کو جھٹلانا, اور اس میں حضرت نے پہلا واقعہ جو نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے, فرمایا اسقی عسل, پھر آیا فرمایا شہد پلاؤ, پھر آیا شہد پلایا تھا پیٹ کا زہر دست اور زیادہ آ گئے, فرمایا اسقی عسل جاؤ اس کو شہد پلاؤ, پھر آیا کہ یا رسول اللہ اس کو تو دست اور زیادہ ہو گئے, فرمایا اللہ کی بات سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. دیکھو میرے دوستو عزیزو, ہمارے بیانات میں اللہ کی توحید اور تمام کائنات کے نقشے کے مقابلے میں محض تنے تنہا اس کی ذات سے ہر حال میں ہر زمانے میں ہونے کا یقین, یہ اس کام کی دعوت کا امتیاز ہے اور اس کی شان ہے کہ اللہ کی توحید کو زیادہ بیان کیا کرو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے گھر میں جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جتنے مسجد سے باہر کائنات کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سارے کائنات کے نقشوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین یہاں سکھلایا جائے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلاتے تھے. حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی, آپ نے فرمایا کہ صبح کو تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض مومن ہوں گے. صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے کفر میں چلے جائیں گے, کیوں بارش ہوئی ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ میرے صحابہ اس بارش کو صرف اللہ کے امر سے ہونا یقین کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ماہر موسمیات کا دعویٰ یا کسی ستارے کی تاثیر یا اللہ کے غیر سے کسی شکل سے کہیں سے ہونے کا کوئی تصور ان کے دل میں ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کافر کیسے ہو جائیں گے, آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے, جو کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. ماہر موسمیات دعوے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم بتائیں گے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ماہر موسمیات سے پوچھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے وعدوں پر آ کر اللہ کے غیر کی کچھ جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ خلاف موسم بارش دے کر اور مسلمان کی دعا پر بارش برسا کر ان دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کر کے دکھلائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کر کے دکھلائیں. وہ تو جو ان کے بال کی تصدیق کرے گا, جو ان کے بال کی تصدیق کرے گا, جو کہے گا کہ ہاں یہ چیز فلاں ادارے سے ہوئی ہے, یہ کہ عقائد بگڑے ہوئے ہیں, عقائد بگڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ستاروں کا نظام ہے یہ بھی ایک نظام ہے اور قدرت کا ہی نظام ہے, قدرت کا نظام ہے. سمجھتے تھے قدرت ان قدرت اللہ کے غیر میں نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے, یہ تو قدرت سے بنے ہیں, یہ تو قدرت سے بنے ہیں, یہ تو قدرت سے بنے ہیں. یہ کہنا کہ ان ستاروں سے غیب کا کوئی علم حاصل ہو جائے گا, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نجومی نے دشمن کے مقابلے پر نکلنے سے روک دیا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, ہم آج نکلیں گے, ابھی نکلیں گے, اسی گھڑی میں نکلیں گے. اس نے کہا کہ میں اپنا حساب سے بدلا رہا ہوں, یہ موقع آپ کے نکلنے کا نہیں ہے, ناکامی ہوگی, آپ پر آپ کے ساتھیوں پر کو زخم آئیں گے, آپ مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. فرمایا کہ جو تیری بات کی تصدیق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جو تیری بات کی تصدیق کرے. اس نے کہا میں بتلا دوں گا, میں بتلا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو ہے گھوڑی ہے یا گھوڑا ہے, میں بتلا دوں گا. حضرت یہ فرمایا کہ وہ تو پیٹ میں کچھ بھی ہو لیکن جو تیرے کہنے کی تصدیق کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, المنجم کالکافر والکافر فی النار, کہ نجومی کافر کی طرح ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ جتنی شکلیں ہیں زمین و آسمان کے درمیان, ان سب کے ظاہری نظام کو اللہ کے امر کے تابع کرنا, اور جو کچھ اسے ظاہر ہو رہا ہے اس کا صراحت انکار کرنا, بس یہی ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو, جتنا نظام کائنات ہے وہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے, وہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے کہ ہم نے کیسا بنایا, آسمان کو کیسا اٹھایا, زمین کو کیسا پھیلایا, یہ سارا نظام تعارف کے لیے ہے. بس اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سب کا انکار کر کے اللہ تک پہنچا جائے. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, دو ہی لفظوں میں ہمیں بتلا گئے کہ کافر مومن میں کیا فرق ہے. دو لفظوں میں بتلا گئے کہ کافر مومن میں فرق کیا ہے, دو لفظوں میں بتلا گئے کہ فرمایا کافر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ آفاق میں کھویا ہوا ہے. کافر کی پہچان یہی ہے وہ آفاق میں گھومے, چاند میں کیا ہے, ستاروں میں کیا ہے, سورج میں کیا ہے, زمین میں کیا ہے, پہاڑوں میں کیا ہے, یہ اس میں کھویا ہوا ہے, یہ اس کی یہ پہچان ہے, اس کی پہچان ہے. اور مومن کہ مومن تو آفاق سے اتنا اوپر ہے, اتنا اوپر ہے کہ وہ جبرائیل جو سارے آفاق کو گھیرے ہوئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کے انکار کریں کہ اگر آپ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. یہ وہ جبرائیل ہیں جو آفاق کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور نبیوں کی طرف آتے ہیں, امین کہلاتے ہیں, اما الیک فلاح, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اس موقع پر آپ سے مدد کے لیے کہیں اور آپ مدد کر بھی دیں آپ مدد کر بھی دیں تو یہ مدد کا ہونا کامیابی نہیں ہے, مدد کا ہونا کامیابی نہیں ہے, اللہ سے مدد کا ملنا کامیابی ہے. ورنہ مدد تو دنیا میں کافروں کی بھی ہو رہی ہے, کامیابی نہیں ہے. کامیابی مدد کا ملنا نہیں ہے, کامیابی مدد اللہ سے لینا, اللہ سے مدد لینا کامیابی ہے. اللہ سے مدد لینا کامیابی ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا کام ہے یہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زبان پر کوئی ایک جملہ, کوئی حرف ایسا نہ آئے جس سے اللہ کے غیر سے ہونے کی بو آتی ہو. مالی صاف مددیں اللہ ہی کرنے والے ہیں. اگر ایک پتا درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو اللہ کے امر سے گرتا ہے, صرف اللہ ہی کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے چاہنے سے بھی کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اگر سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی مدت بعثت کسی ایک شخص کو ہدایت پر لانے پر لگا دیں اور اللہ اس کی ہدایت نہ چاہیں تو سارے انبیاء علیہ السلام مل کر ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے. میں نے صاف فرما دیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے, چاہے وہ عمل خیر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عمل خیر ہی کیوں نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیے گئے دین کہ بتلائیے کہ روح کیا ہے, اور یہ بتا دیجئے کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے, اور یہ بتا دیجئے ذوالقرنین کون ہے. تین سوال. اگر آپ نے سوال کا جواب دے دیا ہم آپ کو نبی مان لیں گے. آپ تو آئے اسی لیے ہیں کہ آپ کو نبی مانا جائے, اور آپ تو بھیجے گئے اس لیے کہ آپ پر ایمان لایا جائے, لیکن آپ کو ان سوالات کا جواب معلوم نہیں تھا کیونکہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ آپ کو بتنا ہے. کس قدر نادان ہے وہ مسلمان جو لوگوں کی کیا بلکہ سائنسدانوں کی تحقیقات پر یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے ایسا ہو جائے گا. غیب کا علم اللہ کسی کسی کو نہیں ہے, غیب کا علم اللہ کسی کسی کو نہیں ہے. یہ آج کل بچوں لگاتے ہیں اپنے اور مسلمان ان کے پیچھے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا کہ اصحاب کہف کون ہے, ان تین سوال کے جوابات کل دوں گا. اور بالکل آپ کا یہ ارادہ یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے ان سے کہوں گا کہ میں یہ بات نہیں جانتا, اللہ سے پوچھ کے بتائیں, لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ایک روایت میں غالباً ایک مہینہ اور ایک روایت میں 15 دن, اتنا عرصہ ہو گیا آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی. فوراً ہم وحی آنی چاہیے تھی. آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور سوال بھی ایسا ہے کہ اگر یہ سوال کا جواب دے دیا تو یہ آپ کو رسول مان لیں گے. کہ نبی کو نبی ماننا, یہ غیب کی خبروں پر نہیں ہے, بلکہ نبی کو نبی ماننا نبی کا نبی کہنے پر ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس کے سوا اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ماننے والوں کے لیے اس کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دلائل تو نبی کی نبوت کے دلائل وہ مانگتے ہیں جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ نبی سے نبی کو ہونے کی دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے. آپ نے فرمایا میں کر بتلاؤں گا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن یا 1 مہینے وحی نہیں آئی. یہ تنبیہ تھی, تنبیہ تھی کہ نبی جی آپ نے کیسے کہہ دیا میں کر بتلاؤں گا, یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا. ہمیں اور آپ غور کریں صبح سے شام تک کتنے جملے ایسے بولتے ہوں گے جن میں انشاءاللہ کہنے کا خیال ہی نہیں آتا. لوگ سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب یہ کہ ایک تسبیح صبح پڑھ لو ایک شام کو پڑھ لو, نہیں. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کا نام لینے کا جو تقاضا ہے اس وقت اللہ کو یاد کیا جائے. اس لیے ساری ادعیہ مسنونہ ذکر ہے, قرآن کا پڑھنا ذکر ہے. ذکر صرف تسبیح تحمید تحریر تکبیر تک محدود نہیں ہے. کیوں؟ یہاں ذکر کا حکم دیا اور ذکر کا حکم یہ فرمایا 1 مہینے کے بعد وحی آئی, لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. نبی جی ہرگز آئندہ کبھی مت کہنا کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے, لشيء کبھی مت کہنا میں کل یہ کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ, اور جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ کہنا بھول جایا کریں تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے تیار کروں. ایسا اچھا ارادہ, ایسا عظیم جذبہ, لیکن 100 بیویوں صحبت کی, 1 کو حمل ٹھہرا, 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا. اس 1 سے بھی 1 بے روح کا لوتھڑا وہ ضائع ہو گیا, دایا نے لا کر کرسی پہ ڈالا. یہ بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے تو میں اللہ کے حکم اور اس کی قدرت کے بغیر کچھ کر سکتا ہوں. حالانکہ وہ بادشاہت ملی ہے جو بادشاہت کسی کو میسر نہیں ہے, لیکن ساری صلاحیتیں استعدادیں اللہ کی دی ہوئی, سارے اسباب مہیا ہیں, اعلیٰ نسل کی بیویاں ہیں, اعلیٰ قوت ہے اور اعلیٰ نیت اور اعلیٰ ارادہ ہے کہ اسے میں اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے 100 گھڑ سوار تیار کرنا چاہتا ہوں. بات کیا ہوئی کہ بات یہ ہوئی کہ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ہمارا حال یہ ہے, ہاں یہاں ہوگا کیوں, اللہ کا دیا ہوا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہے, تیرے اس امتحان کے لیے ہے کہ تو اس میں اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے. چنانچہ سمجھ گئے اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے, پھر اللہ کی طرف توجہ ہوئے. اسماعیل علیہ السلام اللہ کی طرف توجہ ہوئے. میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی نظامی کائنات کا نظام ہے اس سب سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی روزانہ ایک ایک فرد کو دعوت دیا کرو. ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. اور یقین میری بات یاد رکھنا, یقین جو بنے گا نا, یقین وہ اللہ کے تذکروں سے بنے گا. اللہ کے ذکر سے بے شک دلوں میں ذکر کے انوارات آئیں گے, لیکن ذکر کرو اللہ کا اور تذکرہ کرو حکام کے اور تذکرہ کرو کہ صنعتوں کے اور زمینوں کے, تو بڑائی اور تاثر ان کا پیدا ہوگا, اللہ کا تاثر پیدا نہ ہوگا جب تک اللہ کو نہیں بولو گے. اس لیے میرے دوست عزیزو یہ ہے یقین کے بننے کے راستے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان صرف نفی اس بات کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان اپنے تقاضے چاہتا ہے, کیونکہ ہمیں دعوت سے کلمہ کا اخلاص چاہیے. کلمہ کا اخلاص چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب بس یہ نیت, بس نیت صحیح ہونی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ تو نیت کا اخلاص ہے. نیت میں اخلاص کا ہونا, یہ تو نیت کا اخلاص ہے. کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ کلمہ کے اخلاص کو یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ مومن کی نیت اس کلمہ کہنے میں نیت ٹھیک ہو, یہ نہیں فرمایا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو فرما دیجئے کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے. یہ مومن کو حرام سے روک دے, یہ اس کا اخلاص ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیعت کا فانت مومن, کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. یہ فرمایا ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. حدیث صاحب فرما دیا کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے, جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا, جہاں بٹھاؤ گے وہاں بیٹھ جائے گا. اگر گرم چٹانے بٹھاؤ گے تو بیٹھ جائے گا کہ نکیل پڑی ہوئی ہے. یہ ایمان تو اللہ کی اطاعت کے لیے ہے, اور ایمان کا وجود ہی اطاعت ہے. ایمان کے بقدر اسلام ہوگا, ایمان کے بقدر اسلام ہوگا. اسلام ایمان کی علامت اور ایمان کا مظہر ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے بدن سے ظاہر ہو. اس لیے میرے دوست عزیزوں, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے دو چیزوں میں کمال پیدا کر لو, ایک ایمان میں کمال اور ایک عبادات میں کمال. مان لیا سب ملفوظ ہے کہ میرا یہ کام, یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے, صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. ہم نے اس کو کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھا ہوا ہے, نہیں. یہ کلمہ ایمان اور نماز کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. اس لیے دین میں کمال پیدا کرنے کا سب سے بنیادی عمل وہ نماز ہے. جس کی نماز میں جتنا کمال ہوگا اس کے دین میں اتنا کمال ہوگا. اس لیے برائے کرم اپنی بے دینی کا الزام ماحول کو, شیطان کو دینے کے بجائے سب سے پہلے یہ غور کر لو کہ اگر میری نماز میں کمال ہوتا تو میرے دین میں کمال ہوتا. اگر میری نماز میں کمال ہوتا تو میرے دین میں کمال ہوتا. من اقامہا فقد اقام الدین. آپ کی بات, جتنے آپ سچے ہیں اتنی آپ کی بات سچی ہے. سیدھا سا صاف فرما دیا, من اقامہا فقد اقام الدین. جو نماز قائم کرے گا وہ دین کو درست کرے گا, جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھالے گا. امت کی بے دینی کا سبب تو خود نماز ہے. امت کی بے دینی کا سبب تو خود امت کی نماز ہے. جو اس کو چھوڑ دے وہ کفر میں پڑھیں گے کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہے. جو ان کو بگاڑ کر پڑھیں وہ بے دینی میں پڑھیں گے. اس لیے کہ یہ دین کے بگاڑ کا سبب ہے. حدیث میں آتا ہے, من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ینظر اللہ الی صلاتی. جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے بہت آسان راستہ بتلا رہا ہوں کہ نماز میں کمال پیدا کر لو. لیکن بس افسوس کی بات ہے کہ کام کرنے والوں میں نماز کا شوق نہیں ہے. جلدی جلدی نماز پڑھو بیان ہوگا, جلدی جلدی مشورہ, جلدی جلدی بیان کرو مشورے, جلدی جلدی نماز پڑھو مشورے بیٹھنا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھو گشت میں جانا ہے, فلاں کی ملاقات ہے, جلدی جلدی نماز پڑھو. جی ہاں, میں تو حیران ہوں کہ جس کام میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے جا رہا تھا اسی کو بگاڑ کر جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ محنت ان مقاصد کے بغیر ہے تو ایک تنظیم ہے, ایک تنظیم ہے. اگر محنت ان مقاصد کے بغیر ہے تو ایک تنظیم ہے. ٹھیک ہے, ملاقات کرنی ہے, دعوت کا تقاضا ہے, لیکن اس امت کے مذہب کی پختگی وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے. یہ قرآن نے صاف فرما دیا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, کہ اس سے زیادہ اچھا مذہب ہو نہیں سکتا کسی کا جو دعوت عبادت دونوں کو بدرجہ کمال کے جمع کرے. یہ قول سے مراد یہاں باتیں نہیں ہیں, قول کا مطلب علماء نے مذہب لیا ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے. بلکہ جملہ استفہا میں انکاری ہے, تاکید کے لیے استفہا میں انکاری, علماء جانتے ہیں یہ تاکید کے لیے, تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وَحْسَنُ قَوْلًا, کہ اس سے اچھا مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت کو بدرجہ کمال کے دونوں کو جمع کرے. یہاں مجھے اللہ معاف کرے, دعوت کو ضائع کرتے ہیں عبادت کے لیے, عبادت کو ضائع کرتے ہیں دعوت کے لیے, اس کو جمع کرنا نہیں کہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کی پوری رات, غزوات کی راتیں آپ کی ساری راتیں عبادت کی ہیں, ساری رات عبادت کی. اور جو دن آپ کی عبادت کا تھا جمعرات کا اور قربانی کا اور طواف زیارت کا مزدلفہ, اس رات میں آپ نے آرام فرمایا, افضل ترین رات ہے. سنو کیا, عبادت کے لیے تو آرام کیا اور دعوت کے لیے رات بھر قیام کیا. کیوں؟ یاد رکھو ہماری بات, کام کرنے والوں کو خدا کی قسم اس کام پر مدد نہیں ملے گی رات کے قیام کے بغیر, یہ پکی بات ہے, یہ پکی بات ہے. اللہ سے بے تعلق ہو کر اللہ کے بندے میں محنت کرنا, یہ نہ خود متعلق ہو سکے گا نہ کسی کو متعلق کر سکے گا. لمبے بیان ہو گئے, پھر سو گئے, پھر اٹھ گئے, تھکے کام کرتے کرتے. آپ کے دن بھر کی تھکا دینے والی محنت, اذیت الگ محنت الگ, دل بھی دکھانا اور بدن بھی دکھانا, ڈبل اذیت تھی آپ کو. آپ کی دعوت کے انکار اذیت کا سبب, اور آپ کے بدن کا تھکنا یہ ایک اذیت, اس کے ساتھ رات کا قیام. اتنا لمبا قیام فرماتے آپ کہ آپ ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے, اللہ نے فرمایا طہٰ, نبی جی پیر جمع کر رکھیے دونوں, طہٰ کا مطلب یہ ہے دونوں پیر جمع کر رکھیے. قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے, آپ نے بیٹھ کر نفل پڑھے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیوں رسول اللہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے, بیمار ہیں؟ کہ نہیں ابو ہریرہ, بھوک ہے. کیا ہے؟ بھوک. یہ بھوک کے ساتھ دعوت, بھوک کے ساتھ عبادت. اور رونے لگے کہ ابو ہریرہ یہ رونے کی بات نہیں ہے, یہ تو خوش ہونے کی بات ہے. کیوں؟ کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنے بھوکے ہوں گے وہ آخرت میں آخرت کے حساب سے بھی اتنے آزاد ہوں گے. حساب تو ان کا ہے جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھاتے. خوشخبری سنائی. میں اس کو حل کر رہا ہوں کہ کام کرنے والوں میں رات کا قیام جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جماعتوں کو تاکید فرماتے تھے کہ صرف دو سبب ہیں جس پر تمہاری دن بھر کے کام میں مدد ملے گی, ایک قرآن کی تلاوت اور ایک رات کا قیام. ابو بکر صدیق رضی اللہ کی اپنی جماعتوں کو ہدایات میں ہے, اس کی کمی ہے. میں خوب جانتا ہوں کہ تنظیم اسے کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ یاد کر لو اور ان الفاظ کو دوسروں کو جا کے نقل کر لو, یہ اس کو تنظیم کہتے ہیں. یہ دعوت نہیں ہے, کہ دعوت تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاؤ, اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے. یہ دائی تو رابطہ ہے اللہ کے بندوں کے درمیان. اس لیے میں نے عرض کیا کہ پھر نمازوں میں ہم کمال پیدا کریں اور مسائل کو نماز سے ہی حل کرائیں, ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. نماز سے ہی مسائل کو حل کرائیں, کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے علاوہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اسباب مؤخر کراتے تھے اور عبادت کو مقدم کراتے تھے. یہ صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں, فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, کرو تجارت سے نہیں روکا لیکن عبادت کو مقدم کیا تجارت پر, کہ اللہ کو ساتھ لو کیونکہ اس کی معیت کا کہیں وعدہ مادے پر نہیں ہے, چیزوں پر نہیں ہے. اس کی معیت کا وعدہ صرف اس کی اطاعت پر ہے, اور نصرت کا وعدہ صرف دعوت پر ہے. یہ بھی یاد رکھنا کہ نصرت کا وعدہ صرف دعوت پر ہے, عبادت پر نصرت کا وعدہ نہیں ہے. سننا میری بات, یہ تو انفرادی ضروریات ہیں. سننا میری بات, یہ انفرادی ضروریات ہیں جو عبادات سے حل ہو جائیں گی, لیکن امت کا اجتماعی مسئلہ وہ دعوت کے بغیر حل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نصرت چاہتا ہے اور نصرت دعوت کے ساتھ ہے. وہاں جیسا کا ملفوظ ہے, اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو کہلائے گا, دین کا مددگار نہیں کہلائے گا. دین کا مددگار صرف وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرے, وہ دین کا مددگار ہے. اور امت کی مدد دین کی مدد پر ہے. امت کی مدد دین کی مدد پر ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. لیکن میرے دوست عزیزو, ایک آدمی سوچتا ہے کہ بظاہر تو میری نماز ٹھیک ہی ہے, اپنی نماز کو دیکھنے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھ لو کہ مجھے طہارت حاصل ہو گئی یا نہیں, پھر یہ دیکھ لو نماز میں کہ اللہ کا دھیان کتنا پیدا ہوا. بس یہ سب چیزیں ہمیں پیدا کر لو. پہلی چیز میں نے عرض کیا طہارت. طہارت کا تصور صرف وضو اور غسل تک ہے, اس سے آگے امت نے طہارت کو سوچا نہیں ہے. حالانکہ طہارت یہ ہے کہ جس طرح یہ اپنے آپ کو ظاہری بدن سے پاک رکھتا ہے, اس طرح یہ اپنے آپ کو اپنے اندرونی خون کے اعتبار سے پاک رکھے. طہارت اس کو کہتے ہیں. عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ حمص میں گورنر تھے, ایک سال گورنر رہے. وہ بتاتے ہیں کہ طاہر الدم کسے کہتے ہیں. ایک سال گورنر رہے حمص میں, اور ایک سال گورنری کی لیکن حمص کے رہنے والوں سے کوئی ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا. ایک سال گورنری کی, عمر رضی اللہ عنہ خیال یہ ہوا کہ ایک سال ہو گیا ان کو, ایک سال سے اب تک انہوں نے کوئی روپیہ پیسہ وہاں سے نہیں بھیجا وصول کر کے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنا مال ان کو وہاں مل رہا ہے جو اس مال کو خود ہی استعمال
www.dawatabliq.blogspot.com
استعمال کر رہے ہیں. خیر بھارت تمہر کو وہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے گورنروں پر. حضرت نے خط لکھا کہ عمیر میرا خط رکھنے سے پہلے میری طرف چل دو. حمص میرے خیال سے شاید 15 یا 20 ہزار کلو میٹر ہوگا مدینہ منورہ سے. حضرت عمیر پیدل چلے حمص سے. حمص سے پیدل سیدھے پہنچے مدینہ منورہ. زمان نے پوچھا کہ عمیر یہ کیا حجیہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اتنا لمبا سفر پیدل مہینہ میں جا کے پہنچے ہوں گے. غبار آلود بال بکھرے ہوئے. زمان نے پہچان تو لیا ان کو لیکن انہوں نے کیا یہ کیا حجیہ کیا ہوا ہے؟ زمان نے کہا کہ عمر آپ دیکھتے نہیں میرا بدن پاک ہے میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے. میں دیکھتے نہیں میرا خون پاک ہے. میں نے وہاں کے قیام میں 1 سال کی خدمت ان کی ہے. میں نے مال مالداروں سے لیا اور فقراء کو دیا. حضرت مال کہاں ہے؟ کیسا مال عمر؟ اس مال میں نہ تیرا کوئی حصہ ہے نہ میرا کوئی حصہ ہے. مالداروں سے دیا غریبوں کو دیا اپنا کام کر کے آ گیا. ان مجھے اسے عرض کرنا تھا کہ حضرت نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں الستران طاہر الدم کہ دیکھتے نہیں میرا خون پاک ہے. معاملات اتنے صاف تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خون کا کوئی قطرہ ایسا بننے نہیں دیتے تھے جس کو جہنم کی آگ کھائے. ان کی سب کی کوشش یہ تھی. گورنر ہو صدر ہو تاجر ہو سرمایہ دار ہو ہر شخص معاملے میں اس طرح ڈرتا تھا جس طرح کوئی نمازی آدمی اس بات سے ڈرے کہ کہیں میرے وضو میں کوئی عضو سوکھا نہ رہ جائے یا میرے وضو میں پانی ناپاک استعمال نہ ہو جاوے. جس طرح ایک نمازی آدمی اپنے ظاہری بدن کو پاک پانی سے یعنی وضو کرتا ہے اس طرح وہ اپنے معاملات میں سمجھتے تھے کہ اگر معاملات میں ایک لقمہ حرام کا کھایا گیا تو یہ اندر کے خون کو ایسا فاسد کر دے گا کہ اس خون سے نماز بھی خراب ہوگی تلاوت بھی خراب ہوگی اور صرف و امانت سے متاثر ہوں گے. اس لیے میرے دوست عزیزو میں آپ حضرات سے انتہائی ضروری طور پر عرض کر رہا کہ عبادات سے پہلے معاملات کو دیکھو. عبادات سے پہلے معاملات کو دیکھو کہ جو غذا کھائی جا رہی ہے آیا یہ عبادت اس غذا سے عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ خون کا پاک ہونا یہ بھی ظاہری طہارت ہے جس طرح اعضا کا ظاہری اعضا کا وضو کے ذریعے پاک ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہے. یہ بھی ظاہری باقی ہے. اس لیے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ. سود ایک ایسا مرض اور ایک ایسی بلا ہے جس نے عبادات کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں ہم کیا کریں. اس لیے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. اگر معاملات حکم پر آ گئے معاشرہ اخلاق عبادات یہ تینوں لائنیں حکم پر آ جائیں گی، یہ یقینی بات ہے. اس لیے کہ اعمال ان تینوں شعبوں سے متعلق ہیں جو انسان کے اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں. ان اعضاء میں اگر خون حرام کا دوڑے گا تو ان اعضاء سے سارے احکامات ٹوٹیں گے، ان اعضاء سے سارے احکامات ٹوٹیں گے. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ محرم کو دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کی باریک رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی زنا کی طرف جاوے گا کہ اس کی شرمگاہ میں حرام خون دوڑ رہا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف چلے گا کیونکہ اس کے پیروں میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ معاملات کو حکم پر لاؤ. معاشرہ، اخلاق، عبادات سب میں کمال پیدا ہو جائے گا اگر صرف معاملات حکم پر آ جائیں. اس لیے میرے دوست عزیزوں، سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کسی گناہ کرنے والے کو اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا نہیں فرمایا، سوائے اس شخص کے جو سودی کاروبار کرے کہ وہ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. پھر اتنا ہی نہیں، سودی کاروبار ہے اور نماز کے بعد رو رو کر قرض کی ادائیگی، مزید چار دکانوں کی ضرورت، اس کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں ہو رہی ہیں، پھر خود نہیں دعا کر رہا، دعا والوں سے دعا کرا رہا. کتنی عجیب بات ہے. اگر آپ کی اپنے پڑوسی سے لڑائی ہو تو کیا آپ اس پڑوسی سے نمک مانگ سکتے ہیں؟ دشمنی ہے، لڑائی ہے، نمک صرف نہیں، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس پڑوسی سے نمک مانگا جائے. پھر سوچو تو صحیح، اللہ سے جنگ ہو رہی ہے اور اس کے محبوب سے جنگ ہو رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، ان سے جنگ چل رہی ہے اور ان سے دعا ہو رہی ہے. اور پھر یہ شکایت ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے نماز شرط ہے اور نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے. کہ عبادات دعاؤں کو پرواز دیتی ہیں اور عبادات کا کمال معاملات کے کمال میں ہے. جب آپ معاملات بگاڑیں گے وہ عبادات کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے. اسے میں نے عرض کیا کہ معاملات کو حکم پر لاؤ. معاشرہ، اخلاق، عبادات سب بن جائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ بات یاد رکھو کہ کسی عمل کی تکمیل اور کسی عمل میں کمال نہیں ہو سکتا علم کے بغیر. علم فرض ہے اس امت پر، امت کے ہر مرد عورت پر علم فرض ہے، اور ایسا فریضہ ہے جو فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. مفتی بننا، محدث بننا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن عالم بننا فرض عین ہے. مولوی بننا فرض عین نہیں ہے، عالم بننا فرض عین ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت اس بات کی تحقیق کرتا رہے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتا ہے. اس لیے عالم ہونا تو فرض عین ہے ہر مرد عورت کے ذمے. یہ تو سیدھی حدیث ہے کہ علم فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، کہ جہل اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس علم کو نماز کی طرح فرض سمجھو. کہ علم نماز کی طرح فرض ہے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہ 6 نمبر نمبر بن کے رہ گئے اور لوگوں نے ان نمبروں میں باتیں کر کے اپنے نمبر بنا لیے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ 6 فرائض ہیں, یہ 6 فرائض ہیں, یہ 6 فرائض ہیں, یہ 6 نمبر نہیں ہیں. یہ ہر ایک ایک فریضہ ہے. ایمان فرض ہے, فرض عین ہے. اتنا ایمان فرض عین ہے جو مومن کو حرام سے روک دے, اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر مومن کے ذمے. نماز فرض عین ہے, علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے, حقوق کا ادا کرنا فرض عین ہے, اخلاص کا ہونا عمل میں فرض عین ہے. اور ان تمام عوامل کو اور پورے دین کو عالم میں زندہ کرنا اس امت کا فرض منصبی ہے. بہت صاف بات ہے, ان 6 نمبروں کا ہلکا پن پیدا ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علم فرض ہے اور امت کو دعوت کے ذریعے جہالت سے نکالنا ہے, کیونکہ امت اس جہالت کی شکار ہے کہ جو آدمی جو سیکھ رہا ہے وہ علم میں لگا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. جو شخص جو سیکھ رہا ہے وہ علم میں لگا ہوا ہے, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. علم صرف وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اس کو علم کہتے ہیں. جو اس کے سوا ہے وہ دنیا کے فنون ہیں, اور دنیا کے فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے. آج مسلمان کو علم الہی سے زیادہ دنیا کے فنون پر فخر ہے. بچہ اگر پاس ہو جاتا ہے اسکول میں تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں خوشی میں. ہائے میرے دوست عزیزو, غیروں کے فنون کا حاصل کر کے ان پر فخر کرنا یہ مسلمان کا مزاج نہیں, بلکہ یہ کفر کا مزاج ہے. اسلام کا مزاج نہیں ہے, کفر کا مزاج ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کے یہاں سے اللہ والا علم لے کر آئے, احکامات کا علم, تو قوموں نے نبیوں کا مذاق اڑایا اپنے فنوں کے مقابلے میں, اور یہ کہا علم تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے, تم کیا علم لے کر آئے ہو؟ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا صرف اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کے علاوہ علم کا مذاق اڑایا. میرے دوستو عزیزو, علم صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں, اور قبر کے 3 سوالات میں علم محدود ہے. رب کو جاننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور دین کو, اپنے دین کو جاننا. جو ان تین چیزوں کو مان کر سمجھ کر ان پر عمل کر کے گیا ہے وہ قبر کے سوالات کا جواب دے سکے گا. ورنہ میرے دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے والے بھی کہیں گے ہا ہا لا ادری, ہم نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سوال معلومات کا نہیں ہے. سمجھ دیں, قبر میں زبان یقین پر چلے گی, معلومات پر نہیں چلے گی. معلومات اسلام پر پی ایچ ڈی کر کے اور سنتوں کا اتباع کیے بغیر یہ قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی, معلومات پر نہیں چلے گی. اس لیے میرے دوست عزیزو, علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو. اس کی میں بہت تاکید کروں گا, کیونکہ علم پھیل گیا ہے. آلات اور ذرائع نے علماء سے امت کو مستغنی کر دیا ہے. انہیں تمیز نہیں ہے کس چیز پر عمل کریں, کس کو چھوڑیں. علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو, اللہ کا بہت بڑا کرم, بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ ملک علماء اور مدارس کا گہوارہ اور چمن ہے. ورنہ جا کے دیکھو ملکوں میں, میلوں نکل جاؤ, کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ہے. مسائل کا بتانا دور کی بات ہے, لیکن اللہ رب العزت نے یہ نعمت اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو لے کر بیٹھا جائے, بلکہ یہ نعمت علم اس لیے دی تھی کہ اس علم کو چل پھر کر امت تک پہنچایا جائے. کیوں؟ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور نبی کے علم کی مثال بادل سے ہے. بادل متحرک ہے, بلند ہے اور زمین کے لیے معمور ہے, زمین کے لیے معمور ہے, سارے بادل معمور ہوتے ہیں. جاؤ فلاں کی زمین کو سیراب کرو, فرشتے ہگا کر لے جاتے ہیں اس کو اس زمین پر جہاں اس کو برسنا ہوتا ہے. حدیث میں امت کو مثال دی ہے زمین سے, اور نبی کے راوی علم کی مثال دی ہے بادل سے. اس لیے علماء بادل کی طرح ہیں, امت زمینوں کی طرح ہے. امت حرکت نہیں کرے گی آپ کی طرف آنے کے لیے, وہ تو آپ کو ہی حرکت کرنی پڑے گی امت کے پاس جانے کے لیے. سیدھی بات ہے, زمین ہی حرکت کرتی. یہ فرضی مثال ہے کہ علماء کنویں ہیں, علماء کنویں ہیں, یہ پیاسا کو ایبر آتا ہے کنواں پیاسے کا پاس نہیں جاتا. یہ فرضی مثال ہے, یہ مثال سنت مثال نہیں ہے. سنت مثال اس کے خلاف ہے. سنت میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے کہ جو علم میں لے کر آیا ہوں اس علم کی مثال بادل کی طرح ہے, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزو, اس علم کو لے کر حرکت میں آؤ تاکہ امت جہالت سے نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ علم بھی دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. جسے میں نے عرض کیا کہ کلمہ دو قسم کا, زبان کا اور دل کا. ایک کلمے کے الفاظ ہیں, ایک اس کا اخلاص ہے. ایک علم کے الفاظ ہیں, ایک اس کا اخلاص ہے. کلمہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے احکام سے اتنا متاثر ہو کہ یہ اللہ کے احکام کو پورا کرائے. اس لیے علماء کے بارے میں یہ فرما دیا ہے قرآن میں کہ علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. انما یخشى اللہ من عباد العلماء, کہ علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیہ ہو. اس لیے علم کو دو حصوں میں کر دیا, زبان کا علم اور دل کا علم. زبان کا علم تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا کہ وہاں سوال عمل کا ہے, علم برائے علم نہیں ہے, علم برائے عمل ہے. اس لیے قیامت میں کسی کا درجہ علم کی وجہ سے نہ ہوگا, بلکہ درجہ جنت میں عمل کی وجہ سے ہوں گے. جو زیادہ جاننے والا ہے اس کا درجہ زیادہ علم کی وجہ سے نہ ہوگا, بلکہ اس کا درجہ زیادہ عمل کی وجہ سے ہوگا. کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے, علم برائے عمل ہے. علم برائے عمل ہے, علم عمل کے لیے ہے. اس لیے میرے دوستو, بزرگو, عزیزو, علم کو امت میں عام کرو, اور دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالو. اس کام کا مقصد ہے علم اور علماء کے درمیان, علم اور علماء اور امت کے درمیان کی خلیج کو ختم کرنا, اور دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالنا. امت کو جہالت سے نکالنا ہے دعوت کے ذریعے. اس لیے میرے دوست عزیزو, اس علم کو لے کر حرکت میں آنا ہے. جس طرح بادل کی حرکت سے زمینوں کو پانی پہنچتا ہے, اور ان کی صلاحیتیں اور ان زمینوں کے اندر سے خزانے نکلتے ہیں, کہ اس طرح امت, فرمایا نا اپنے حدیث میں, الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. کس کے لیے فرمایا؟ انسانوں کے لیے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کانوں کی طرح ہیں, ان میں بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں. ان کی صلاحیتوں کو کام پر لانے کے لیے ان کو جہالت سے نکالنا ہوگا. لیکن میرے دوست عزیزو, یہ بات جاننی چاہیے اچھی طرح, کہ یہ نقل و حرکت یہ علم اور مدارس کا متبادل نہیں ہے, اور مدارس اور دینی شعبے یہ نقل و حرکت کا متبادل نہیں ہے. امت کو علماء کی ضرورت ہے, مولوی ایسا کو محفوظ ہے. کیا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو, ایک قاری ہو, جن کو قرآن سکھلائے اور جن کو مسائل بتلائے. امت تو حرکت میں آ گئی ہے, ذمہ داری علماء کی ہے یہ حرکت میں آئے. کیوں؟ اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کے لیے ہے. ہم نہیں کہتے کہ ایک آدمی بخاری شریف چھوڑ کر نکلے, ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے کہ ایک آدمی وہ جو ہے فتوے اور قضا کی ذمہ داری کو چھوڑ کر نکلے, ہم نہیں کہتے. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں, یہ ضرور کہتے ہیں کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں عوام, علماء, محدثین, فقہا, قراء اور قضات, یہ ساری قسمیں نقل و حرکت میں ایک ایک سے آگے بڑھا ہوا تھا, ایک ایک سے آگے تھا. یہ کہیں نہیں ہے صحابہ میں تقسیم کہ یہ پھر کر کام کریں گے, یہ بیٹھ کر کام کریں گے. صحابہ کے زمانے میں نہیں ملتا. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سال کا خروج چھوٹ گیا تھا صرف, وہ اس لیے کہ مروان ابن عبد الملک وہ جماعت کے ذمہ دار بنے. یہ چھوٹے تھے, عبید بن کعب بڑے تھے, چھوٹے کے ساتھ نکلنے میں عار ہوئی, اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ اس سال میں نہیں نکلوں گا. ہمیشہ پچھتائے کہ مجھے اس سے کیا مطلب تھا کہ جماعت کا ذمہ دار کون ہے, میں نے اس سال کا خروج کیوں چھوڑا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو گورنر بنا کر بھیجنا چاہا ایک ملک میں, فرمایا امیر المومنین گورنر بننے کے لیے کبھی نہیں جاؤں گا, ہاں اگر آپ اللہ کے نبی کی سنت سکھلانے اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہیں تو میں دنیا میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں, جہاں چاہیں بھیجیں. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ, یہ مناسب نہیں ہے ایمان والوں کے لیے کہ یہ سب کے سب اخبار کی نکل جائیں. کیوں؟ کہ دین کے جو شعبے ہیں ان شعبوں کو سنبھالنا, کیونکہ دعوت سے امت میں جو علم کی طلب پیدا ہو رہی ہے اس طلب کو کون پورا کرے گا؟ لیکن نکلنا ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے, کوئی دینی ضرورت, کوئی دینی ضرورت کسی کو نکلنے سے روکتی نہیں تھی, کیونکہ نکلنا ہر ایک کی اپنی ضرورت تھی, نکلنا ہر ایک کی اپنی ضرورت تھی. اس لیے علماء صحابہ بھی نقل حرکت میں تھے کہ ہر ایک کا جذبہ تھا اس راہ میں نکلنے کا, یہ نہیں تھا کہ اس کام کے تقاضے کی وجہ سے میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, بلکہ یہ فرمایا کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ کی تفسیر آگے خود آ گئی ہے, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, یہ فرمایا کہ نکلے تو سب, لیکن سب ایک بار کی نہ نکلیں. کیوں؟ تاکہ دین کے ان شعبوں کا نقصان نہ ہو جن شعبوں میں لوگ علم کی طلب, مسائل کی طلب, قرآن کے سیکھنے کی طلب, حدیث کے سیکھنے کی طلب لے کر آئے ہیں. ایسا کریں کہ ایک جماعت نکلے اللہ کے راستے میں, اور اس راستے میں نکل کر دیکھیں, مشاہدہ کریں امت کی جہالت کا, اس جہالت کی وجہ سے امت پر عذاب کا, اور مشاہدہ کریں علم حاصل کر کے عمل کرنے والوں کا اور ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے کا. ان دونوں چیزوں کا مشاہدہ نکل کر کریں اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو بھی ڈرائیں تاکہ ان کو ڈرانا مؤثر ہو جائے. یعنی ایک قرآن کا, اس آیت کا واقعی اعجاز ہے یہ کہ اللہ کے راستے کے نفر کو اپنے لیے لازم اور دوسروں کے لیے متعدی بنایا بتلایا جا رہا ہے. کہ واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. آگے فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, کہ واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, نکلنا تو سب کا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور واقعی مؤذن ہونے کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ جتنے بھی لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو ان کے متعلقین مشرکین سے بچا لیا کرتے تھے, ان کا کوئی برسان حال نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے بغیر قلب کے ارادے کے کفریہ کلمات کہہ کر بھی لوگ بچ جایا کرتے تھے مشرکین کی اذیتوں سے, لیکن یہ اللہ کی توحید سے اور اللہ تعالی کی یکتائی سے ہٹتے نہیں تھے, یہ ان کے مؤذن ہونے کا اصل سبب یہ ہوا. لیکن یہ تو نہیں کہ میں تو مسجد کا مؤذن ہوں, میں تو نہیں کر سکتا, میں بھی تو کام کر رہا نا دین کا. اب تو ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی دین کا کام ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ بھی دین کا کام ہے. دین کا کام کو دین کے کام کے لیے کیسے چھوڑا جائے؟ وہاں یہ بات نہیں تھی. بلال مؤذن ہیں اور سب سے پہلے مؤذن ہیں اور آخر تک مؤذن رہے. اب تو اذان ایک انتہائی چھوٹا ایسا کام بن گیا ہے کہ کوئی فخر سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں مؤذن ہوں. ورنہ حسنین رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے اذان طے کرا لیتا کہ ان کو مؤذن بنا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خلافت کے مشغول نہ ہوئی تو مؤذن ہوتا, اذان دیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. نکلنے کا وقت آ گیا, امیر المومنین مجھے نکلنا ہے. فرمایا اذان کون دے گا؟ جی ہاں, میں میری بات ذرا توجہ طلب ہے, نکلنا بھی ہے اور اذان کا انتظام کرنا ہے, یہ نہیں چھوڑو کوئی دے دے گا. چھوڑنا کچھ نہیں ہے. اللہ مجھے معاف کرے, ایک گروپ بندی پیدا ہو گئی ہے, امت اور علماء کے درمیان کسی بھی عنوان سے بعد کا پیدا ہونا یہ امت کی بڑی محرومی اور امت کے لیے بڑے نقصان کا سبب ہے. نہیں, یہ ہمارا کام ہے, یہ تمہارا کام ہے, یہ تقسیم تو کبھی نہ ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی. یہ ہمارا کام ہے, یہ تمہارا کام ہے, یہ کام دعوت تقسیم نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرا کام اذان دینا ہے, کہ مجھے نکلنا ہے. لیکن سوال یہ کہ اذان کون دے گا؟ یہ فرمایا عمر رضی اللہ کہ بلال مؤذن کا انتظام کرو, جاؤ ضرور نکلو لیکن مؤذن کا انتظام کرو. حضرت نے عرض کیا کہ سعد قرض ہیں جنہوں نے قبا کے مسجد میں اذان دی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اذان دیں گے میری جگہ. ہاں, فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو, اب تم جا سکتے ہو. میں نے عرض کیا کہ علم امت کی امانت ہے, اسے امت تک پہنچاؤ, اور پہنچانے کا طریقہ یہی تھا, تعلیم اور تعلم کا طریقہ یہی تھا صحابہ کا, کہ وہ علم کو لے کر پھرتے تھے. کیونکہ آپ نے فرمایا نا حدیث میں کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. صحیح حدیث ہے, خود روایت پڑھو. خود پڑھو حدیث. یہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. بات علماء تک پہنچ گئی. علماء حاضر خدمت ہوئے, عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہاں, میں پھر کہتا ہوں کہ یا تو جاہلوں کو دین سکھلاؤ ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صاحبہ نے عرض کیا جب وہ نہیں سیکھتے ہم سے, ہم تو ہر وقت سکھانے کی تیار ہیں, یہ سیکھتے نہیں ہیں, آتے نہیں ہمارے پاس. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تمہاری غلطی نہیں ہے, اگر وہ نہیں آتے سیکھنے کے لیے تو عذاب ان پر آئے گا. آپ نے اپنی بات دہرائی, تین مرتبہ آپ نے اپنی بات کو دہرایا, تین مرتبہ علماء نے آپ کی بات کا جواب دیا. علماء نے ہر دفعہ یہ کہا, ابھی طیر غیرنا یا رسول اللہ, ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اپنی بات دہرائی. اب علماء سمجھے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری تمہاری ہے, کیونکہ علماء طالب ہے, امت مطلوب ہے. علماء طالب ہے, امت مطلوب ہے. صاحب علماء صاحب نے حد کیا, ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجیے, ہمیں ایک سال میں ان سب کو فقہا بنا دیں گے. جتنے مدینہ منورہ سے باہر چشموں پر, پہاڑوں میں, دیہاتوں میں, جنگلوں میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں, آپ ہمیں ایک سال کا موقع دیجیے, ہم ایک سال میں انہیں سب کو فقہا بنا دیں گے. اس لیے یاد رکھو کہ یہ نقل و حرکت علم کے ہی ساتھ لازم ہے. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر ہمارے ذہن میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام تو محنت ہے, تو یہ محنت جہل کے ساتھ جہل پھیلائے گی, علم نہ پھیلے گا. اس سے اللہ کے راستے میں نکلا کرو تو علماء کی خوشامد کیا کرو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی, علماء کی خوشامد کیا کرو. میرا تو دل چاہتا ہے اللہ کرے کوئی جماعت ایسی نہ نکلے جس میں کوئی عالم نہ ہو, ورنہ جہل پھیلے گا, علم نہ پھیلے گا. دعوت کے ذریعے امت کو جہل سے نکالنا ہے, دعوت کے ذریعے امت کو جہل سے نکالنا ہے. ایک, اس علم کے ذریعے اللہ کا حق پہچاننا, اور اس علم کے ذریعے اس کی مخلوق کا حق پہچاننا. اس لیے میرے دوست عزیزو, سب سے بڑی مصیبت جہاں ساری عبادات صفر ہو جاتی ہیں اور سارے حج عمرے رکھے رہ جاتے ہیں, وہ بنیادی چیز حقوق العباد ہیں, جس میں اللہ مجھے معاف کر دے, اچھے اچھے کام کرنے والے, اچھے اچھے عابد اور اچھے اچھے زیادہ زیادہ حج اور عمرے کرنے والے سب گرفتار ہیں. قیامت میں حقوق والے ان کی عبادات کو ایسا لے اڑیں گے جیسا انہیں کے لیے کی گئی تھی. یہ عابد گناہوں کا ڈھیر لے گا حقوق والوں کے, اور یہ جہنم میں ایسا پھینکا جائے گا ان کے حقوق کی وجہ سے کہ اس کو اس کی عبادات وہاں کوئی کام نہ دیں گی. اس لیے یہ بہت بنیادی ضرورت ہے کہ ہم حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں, حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں. دیکھو, یاد رکھنا, مسلمان کی نماز, بھائی کہاں جا رہے, ذکر عبادت دے بیٹھ جاؤ. میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ پاکستان کا مجمع میں کوئی ایک اٹھ کے جاتا ہو, میں تو ساری دنیا سے کہتا ہوں میں نے کبھی بیٹھ کے بات سننی ہو تو تراویح کا اجتماع دیکھا کرو. اگر مجمع کا جمع دیکھنا ہے, الہ ایک کسی کو پیشاب خانے کا عذر مجبوری ہو تو الگ بات ہے, ورنہ میں نے آپ سے زیادہ مجاہدے اور شوق اور رغبت اور استقامت سے بات سننے والا مجمع اور کہیں نہیں دیکھا. اس خیال میں مت رہنا کہ میرے ذکر و عبادت اور میری روحانیت اور میرے اندر کی کیفیات سے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہدایت کے پھیلنے کے صرف دو ذریعے ہیں، صرف دو ذریعے ہیں، ایک اکرام اور دوسرے نقل حرکت. کسی کا اکرام اگر اپنے قبیلے، اپنی قوم، اپنا رشتہ دار سمجھ کر کیا ہے تو اس سے قوم بنے گی، امت نہیں بنے گی. یہ جماعت کا ساتھی ہے، اسے کھانے میں شریک کر لو. یہ جماعت کا ساتھی ہے، اسے اندر آنے دو. میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کی ذہنیت سے، کام کرنے والوں کی ذہنیت سے تبلیغ جماعت کا فرقہ بن سکتا ہے، امت نہیں بن سکتی. یہ بڑی گندی سوچ ہے. اسلام اس طرح کبھی نہیں، نہ کبھی پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے گا. آپ چاہیں اخبار، رسائل اور لٹریچر اور چینلوں کے ذریعے اسلام عالم میں پھیل جاوے، خدا کی قسم اگر اس لائن کی کوئی چیز اللہ کو ذرہ برابر بھی پسند ہوتی تو اللہ نبیوں کے زمانے میں یہ سارے ذرائع اشاعت کے پیدا فرما دیتے. اللہ کو ان چیزوں سے نفرت ہے. اسلام کے پھیلنے کے دو ذریعے میں نے عرض کیے ہیں، اکرام. حکمت سب سے بڑی حکمت اکرام ہے. وہ جو معاذ حسنہ سے پہلے ہے، کیا دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. لوگ سمجھتے ہیں حکمت کا مطلب یہ کہ حکمت کی باتیں مراد نہیں ہیں. صحابہ باتیں نہیں کرتے تھے. حکمت کی سب سے بڑی حکمت اکرام ہے. بیڑیوں میں جکڑا ہوا مشرک صحابہ کھانا کھانے بیٹھے تو سب سے نرم روٹی مشرک کو دے رہے ہیں، ہمارا مہمان ہے. تم نے امت سے نفرت کر کے امت کو ہدایت کے لانا چاہا ہے یا امت سے محبت کر کے اور ایثار کر کے اپنی جان پر ان کو ہدایت لانا چاہا ہے؟ اگر امت سے نفرت کر کے سارے یہود و نصارہ اور سارے اہل باطل کو ہدایت لانا چاہتے ہو تو یہ طریقہ نبوت کے بالکل خلاف ہوگا. سب سے پہلے دل میں ساری انسانیت کے لیے وہ غم اور وہ محبت پیدا کرنی پڑے گی، جو غم اور فکر آپ کو ساری امت اور ساری انسانیت کا تھا. یہ باطل خیال ہے کہ کسی ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہو جائے تاکہ مسلمان کل قیامت اللہ کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے اسلام کی دعوت پہنچا دی تھی، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بشرط یہ کہ طریقہ نبوت والا ہو. طریقے اختیار کیے ہیں غیروں کے اور مطمئن ہے کہ اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم نے اس ذریعے سے ذمہ داری کو پورا کر دیا تھا. اصل میں نقل و حرکت اس اکرام کے ساتھ ہے جس اکرام سے امت اسلام کو پہچانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک مشرکین کو اپنے گھر لے جاتے، صحابہ کے گھروں پر مشرکین تقسیم کر دیے جاتے کھانے کھلانے کے لیے. جہ جہ غفاری 3 دن تک آپ کے گھر کا سارا کھانا کھاتا رہا، آپ کے گھر والے بھوکے رہے، آپ بھوکے رہے. کیا بات ہے؟ کیوں کہ اسلام میں لا لانا ہے ان کو. دعوت یہ ہے. موبائلوں پر دین کے میسج بھیج دینا یہ تو دین اور دعوت کے ساتھ کھیل ہے, اس کا اسلام سے اور اسلام کے طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیغام کی رسائی یہ اللہ سے جبرائیل کے ذمہ اور جبرائیل سے نبی کے ذمہ اور نبی سے قیامت تک امت کے ذمہ. اس کے علاوہ دین کے پیغامات کی رسائی کا اور کوئی ذریعہ مسنون نہیں ہے. سارے طریقے مروجہ اور سارے طریقے جو ہے میں عرض کروں کہ بدعت کے طریقے تو مل جائیں گے, سنت طریقہ یہ نہیں ہے. معاملات, ایک آدمی کے ساتھ کیا معاملہ آپ نے کیا جس سے اس نے اسلام کو پہچانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات اور آپ کے حلیے کو یہود کے بڑے عالم زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ کے حلیے مبارک کو پڑھ کر یہ دیکھنا چاہا آ کر کہ واقعی یہ وہی ہے. اس کے لیے معاملہ کرنا تھا تاکہ کوئی بات تو بنے زیادتی کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں سے وہاں پڑھا تھا کہ ان کے اندر بردباری اور جتنی زیادتی کے ساتھ کی جائے گی اتنا ان کے اندر حلم بڑھے گا. یہ دیکھنے کے لیے تشریف لائے, آپ کو دیکھا, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور دیکھ کر کہنے لگے کہ لگتے تو وہی ہیں لیکن ان کے ساتھ زیادتی کی جائے. چنانچہ آپ کے پاس کوئی تقاضا آیا کہ فلاں علاقے کے مسلمان قحط سالی میں آ گئے ہیں اور ایسا نہ ہو گھبرا کے شام سے نکل جائیں, ان کی مدد کے لیے کچھ مال چاہیے. آپ نے ہمارے صاحب سے ہمارے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کو موقع اچھا ملا کہ یہ موقع ہے اس وقت آپ کے سامنے بطور قرض مال پیش کروں اور اس قرض کی ادائیگی کا جو دن طے ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے اپنے حق کا مطالبہ زیادتی سے کروں گا. چنانچہ یہی ہوا کہ ان کو آپ کو قرض سونا پیش کیا, ایک تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ میں ہم آپ کو اس کے بدلے میں کھجورے دیں گے. اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے زید بن سعنہ نے آپ کی گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت لہجے میں بات کی آپ سے اور کہا تم قریشوں کا کام ٹال مٹول کرنا ہی ہے, تم وقت پر ادا نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ تعالی نے تلوار نکال لی اور قتل کرنے لگے تھے کہ اگر اللہ کے رسول اشارہ فرما دے تو میں اسے قتل کر دوں. اب سنیے کہ غیر اسلام میں کس راستے سے آئے تھے. آپ نے حضرت عمر کو دبایا اور تنبیہ فرمائی, یہ نہیں. دعوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ, یہ نہیں کہ ہمارا حمایتی اگر زیادتی کرے تو اپنے حمایتی کی کمر تھپکو. یہ مزاج بگڑی ہوئی سیاست کا مزاج ہے اور یہ فساق حکام کا مزاج ہے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کیونکہ اس مزاج سے اور اس طریقے سے امتیں پھوٹ پڑتی ہے, اجتماعیت نہیں ہوتی. آپ نے کسٹمر کو دبایا, فرمایا عمر یہ کیا کیا تم نے, تمہیں چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تلوار کھینچ دی, یہ چاہیے تھا کہ اس سے کہتے کہ یہ طریقے سے مطالبہ کرے اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں, جاؤ اس کو لے جاؤ, اس کو اس کا حق دو اور اس کو 20 سا کھجور زیادہ دینا. کسٹمر لے گئے, ان کو ان کا حق دیا, 20 سا کھجور زیادہ دی, اس لیے کہ اسلام انتقام سے نہیں پھیلتا, احسان سے پھیلتا ہے. اسلام انتقام سے نہیں پھیلے گا, اسلام انتقام سے نہیں پھیلے گا. انتقام ہوا تو معاملہ برابر برابر ہو گیا, اگر احسان ہوا تو آپ کا پلہ جھک گیا ہے. اسلام انتقام سے کبھی نہیں پھیلے گا, اسلام جو پھیلے گا احسان سے پھیلے گا اور اکرام سے پھیلے گا, انتقام سے نہیں. زید بن سعد نے کہا عمر میرا حق تو پورا ہو گیا, یہ بھی ساکھ جو رہے کسی دے رہے ہو زید, کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ان کو 20 سا کھجوریں اس لیے زیادہ دینا کہ تم نے ان کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی, اپنا کوئی ذکر نہیں. یہ دیکھ سنتے ہی حضرت زید نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے. میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں علماء عملی طور پر آئیں, میں بے دینی اور ظلم کا سب سے بڑا سبب اس کو سمجھتا ہوں کہ حکومتیں, تجارتیں, عدالتیں, بینک, منڈیاں, اور تمام شعبے سب جاہلوں کے ہاتھ میں اور کتابیں پڑھانے کے لیے علماء کے ہاتھ میں. یہ پڑھائیں گے ہم پڑھائیں گے تمہیں, تم جا کے پڑھاؤ دوسروں کو. اور یہ سارے شعبے یہ سب جاہلوں کے ہاتھ میں. اس طرح اگر قیامت تک بھی چلتے رہے تو ان شعبوں کا دین کبھی وجود میں نہیں آئے گا, کیونکہ صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ علم, دعوت, تعلیم دعوت اور تجارت, ان تینوں کاموں کو ساتھ جمع کرتے تھے. مدینہ منورہ میں کسی کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ بیع و شراء, خرید و فروخت کی لائن کے تمام احکام کا امتحان دے کر یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ شریعت کے مطابق تجارت کرنے کا عالم بھی ہے اور اس کا پابند بھی رہے گا. وہاں تجارت سیکھنے کے لیے کوئی مدرسہ نہیں تھا, وہاں تجارت سیکھنے کے لیے دکان تھی, کہ آؤ دکان سے معاملہ کرو, یہاں سے تمہیں تجارت کا علم ملے گا. عدالت میں آؤ, یہاں سے تمہیں انصاف کا علم ملے گا. یہ نہیں تھا کہ پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں اور جاہل وہ دین کے شعبے چلا رہے ہیں. اس سے کبھی بھی دنیا کے شعبوں میں عملی دین نظر نہیں آ سکتا. میں تو اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ کاش ایسا مزاج بن جاوے سال لگائے ہوئے علماء کا کہ یہ صحابہ کی طرح تعلیم, کسب اور دعوت, ان تینوں کاموں کو ساتھ جمع کر لیں جو صحابہ کا کام تھا. تناب ایک دن عمر بازار میں, ان کا ساتھی مسجد میں, ایک دن عمر مسجد میں, ان کا ساتھی گھر میں, ان کا ساتھی بازار میں.
tribute.dawatabliq.blogspot.com
یہ تھی ترتیب, تاکہ زندہ دنیا کے سارے شعبے وہ حکم پر آئیں, دنیا کے شعبے حکم پر آئیں. اس لیے یہ ترتیب تھی صحابہ کی کہ صحابہ نے دعوت, تعلیم, تجارت تینوں کو ساتھ جمع کیا ہوا تھا. کتاب سے نہیں ملے گا عدالت کا علم, عدالت کا علم تو عدالت کے عمل سے ملے گا. مشہور واقعہ ہے, یہ مشہور واقعہ ہے ایک یہودی کے اسلام لانے کا. ایک یہودی بازار میں ایک زرا بیچنے کے لیے لایا, قیمتی زرا تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے بازار کی طرف, دیکھا ایک یہودی زرا بیچ رہا ہے. حضرت علی نے پہچان لیا دیکھ کر کہ وہ زرا حضرت علی کی تھی. حضرت علی نے فرمایا کہ زرا میری ہے. یہودی نے کہا نہیں, زرا میری ہے. جھگڑا دو آدمیوں کے درمیان, ایک طرف یہودی ہے, ایک طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. چلو عدالت میں چلو, فیصلہ قاضی کرے گا. عدالت میں پہنچے کہ مقابل یہودی, زرا اس کے ہاتھ میں. جب عدالت میں داخل ہوئے تو شرع ہے قاضی, جن کو خود حضرت علی نے قاضی بنایا تھا, وہ عدالت میں اچانک دیکھا مومن تشریف لا رہے ہیں, تو قاضی اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا. حالانکہ جج کی کرسی سے جج کو بھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے, جج نیچے بیٹھا. حضرت علی کو اوپر بٹھایا کرسی پر. امیر المومنین ہے, ہمارے ذمہ امیر کا احترام واجب ہے. نیچے بیٹھا قاضی, نیچے بیٹھے حضرت علی کرسی پر بیٹھے. نیچے بیٹھ کر پوچھا امیر المومنین کیا حکم ہے, کیا خدمت ہے, تو تشریف لائے. فرمایا میری زرا ہے. اور واقعی امیر المومنین ایک یہودی کے مقابلے میں جھوٹ بول رہے ہو نعوذ باللہ, ایک زرا کے لیے کہ میری زرا ہے اس کے پاس ہے. قاضی نے پوچھا امیر المومنین گواہ چاہیے, یعنی آپ کا حکم ہے, گواہ چاہیے. اس سارے منظر کو دیکھ کر یہودی سوچ رہا کہ تو کہاں پھنس گیا, یہاں امیر المومنین یہ خود قاضی ان کا بنایا ہوا, قاضی نیچے بیٹھا اوپر بیٹھے, تیری کیا سنوائی ہوگی یہاں ان کی عدالت میں. لیکن کیونکہ مقصد صرف ایک تھا کہ انسانیت ہدایت پر آئے, قاضی نے کہا مومنین گواہ لائیے کہ میرا بیٹا جانتا ہے حسن رضی اللہ عنہ کہ یہ زرا میری ہے. قاضی نے کہا مومنین بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے, قبول نہیں ہے. ایسے فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جنت کے سر کے جوانوں کے سردار, کہ یہ بات تو سر آنکھوں پر ہم جانتے ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ باپ کی بیٹی کی گواہی باپ کے معتبر نہیں ہے. فرمایا میرا غلام قمبر وہ دے گا گواہی. فرمایا غلام غلام ہے, غلام کی گواہی وہ بھی پوری نہیں ہے. اس لیے مومنین میرا فیصلہ یہ ہے کہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی, یہ زرہ یہودی کی ہے. حق یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. جی ہاں, جب اس نے یہ دیکھا یہودی نے کہ میرے حق میں فیصلہ امیر المومنین کے خلاف ان کے قاضی نے کیا, یہودی قاضی نہیں تھا, مسلمان قاضی تھا, اس نے فوراً کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں ایمان لاتا ہوں کیونکہ نبیوں کے فیصلے اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرتے ہی فوراً وہ زرہ حضرت علی کے حوالے کی. مومنین زرہ آپ ہی کی ہے, آپ کے اونٹ سے گری تھی, میں نے اٹھائی تھی, میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی والے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. ہمیں ایک ساتھی نے واقعہ سنایا, واقعی رونے کا سر پھوڑنے کا واقعہ ہے. ایک عیسائی کے پاس کسی مسلمان کسی ایک عیسائی کے پاس کسی نے کوئی بڑی مالیت کی, بڑی مالیت کے پاس بطور امانت کے رکھی. تعلق تھا, جان پہچان تھی, رکھ دی امانت, بڑی مالیت تھی کہ امانت کے طور پہ رکھ لو, میں اتنے عرصے کے بعد لے لوں گا. وہ آیا اپنی امانت لینے کے لیے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ کیسی امانت, میرے پاس تو آپ آئے نہیں, میرے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی. کہ نہیں بھائی, وہ میرا مال تو نے لیا تھا, تیرے پاس رکھوایا ہے, میں نے یہ یہ چیزیں تھی فلاں تاریخ میں. کہ نہیں نہیں مجھے, میرے پاس آپ نے کوئی امانت رکھوائی. یہ کیا کرتا؟ اس نے جا کر اس کے پادری سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, اور فلاں فلاں کے پاس میں نے اس طرح امانت رکھوائی, اور وہ اس امانت کے دینے سے اس امانت سے انکار کر رہا ہے, آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے قلم کاغذ اٹھایا, اس میں کچھ لکھا اور بند کر کے اس کو دیا کہ اس کو آپ کھولنا مت, یہ کاغذ اس کو دے دینا. وہ لے گیا کاغذ, لے جا کے اس کو دیا, اس نے کاغذ پڑھا اور یہ کہا کہ آپ بیٹھیے, میں بھی آتا ہوں, آپ بیٹھیے. اٹھ کر گیا اور پوری امانت جتنا سونا زیور نقدی تھی سب لے کر آیا اور اس کو لا کے واپس. اس نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا بس کچھ نہیں, آپ یہ سامان لے جاؤ چلے جاؤ. میں کہا بتاؤ تو ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, بس ہمیں اپنے مذہب اور ہمیں اپنے دین کا خیال آیا. دیکھا میں کتنے مہینے سے آپ کے چکر لگا رہا, آپ نے ہر دفعہ انکار کیا, اس پرچے میں کیا لکھا ہے؟ نے کہا یہ نہ پوچھو. لگا نہیں, آپ مجھے بتائیے اس پرچے میں کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے پادری نے یہ لکھ کر بھیجا ہے پرچے میں کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا. مجھے اس بات پر افسوس ہے تو مسلمان کب سے بن گیا. میں نے کہا مجھے شرم آئی کہ مجھے مسلمان کہا جائے خیانت کے اعتبار سے. میں نے ہمت نہ کی کہ اب میں تیرا مال روک کے رکھوں, اس لیے میں نے واپس کر دیا. یہ مجھے ایک صاحب نے خود یہ واقعہ سنایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکرام ہی اسلام کو پھیلائے گا, اکرام ہی اسلام کو پھیلائے گا. یہ نقل حرکت صرف نماز پڑھنے, ذکر و تلاوت کرنے کے لیے اور تعلیم اور گشت کے لیے نہیں ہے. میری بات توجہ سے سننا, یہ نقل و حرکت صحابہ والے ایثار اور قربانی ہے, اور صحابہ والے وسعت قلبی کے ساتھ پھرنا, یہ اصل میں اسلام کے پھیلنے کا سبب تھا. ہماری جماعتیں سمجھتی ہیں بس یہ اپنے اپنے کرنے کے اعمال ہیں, ان اعمال کو کرنے کے نکل رہے ہیں. حالانکہ اگر ہماری جماعتیں پھرنے والی یہ صحابہ کے ایثار اور اکرام کہ ان واقعات کو نہیں بلکہ ان عملوں کو لے کر پھریں, تو اسلام کے عالم میں پھیلنے کے لیے یہ ہماری جماعتیں بہت کافی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اکرام بڑھاؤ اور سلام پھیلاؤ, کیونکہ جان پہچان کی وجہ سے کو سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کسی کو سلام کیا جائے جان پہچان کی وجہ سے, کہ یعنی اب امت اس حالت پر آ چکی ہے کہ اب قیامت قائم ہو جائے. کسی سے سلام کرنا جان پہچان کی وجہ سے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے. التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ, یہ فرمایا حدیث میں کہ کسی کو سلام کرنا جان پہچان کی وجہ سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگ عزیزو, یہ ہے اکرام کہ حضرت کے حق کو پہچاننا اور پہچان کر ادا کرنا, اور پھر اس اکرام کو لے کر نقل حرکت کے ساتھ اس اکرام کو جوڑنا تاکہ امت کو عملی طور پر اسلام کا تعارف کرایا جائے. یہ ساری محنت اور نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اس کے ذریعے امت پر عملی دین پیش کیا جائے, اس کے ذریعے امت پر عملی دین پیش کیا جائے, امت پر عملی دین پیش کرو. یہ نقل و حرکت عمل کے ساتھ ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق تشریف لے گئے, عراق والوں نے کہا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا سکھلا دیجئے. فرمایا لاؤ لوٹے میں پانی, اونچی جگہ بیٹھے اور سب کو جمع کر لیا, عراق کے چھوٹے بڑے مرد عورت سب جمع ہو گئے اور سب کو وضو کر کے دکھلا دیا. ہر ایک کو وضو کرنا آ گیا تھا, حضرت علی نے اس موقع پر کوئی بیان نہیں فرمایا. اس لیے یہ نقل حرکت عملی نقل حرکت ہے تاکہ اس کے ذریعے امت میں اس کے ذریعے دین قائم ہو. میرے دوست عزیز و بزرگو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو داعی بنایا تھا, ہر امتی کو داعی بنایا تھا. جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اپنی قوم کو جا کر دعوت دینا, یہ آپ کا طریقہ دعوت تھا جس سے ہر اسلام میں داخل ہونے والے کو خود دعوت کا تقاضا. ایک نہیں کتنے صحابہ کے واقعات ہیں کہ اسلام قبول کرتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی, میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں. آپ نے صحابہ کو محض افرادی اعمال کرنے پر نہیں اٹھایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری امت پوری انسانیت کو ہدایت پر لانے کے لیے آپ دعوت کے ساتھ ان کو فکر مند کر دیا کرتے تھے. اس لیے میرے دوست عزیزو, انفرادی دعوت کا مزاج بناؤ. ہمارا مزاج صرف اجتماعات اور شب گزاریاں اور جلسے جلوس میں شریک ہو جانا, یہ میرے دوست عزیزو ہمارا جمع ہونا تو بکھرنے کے لیے ہے, ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے, ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے. جمع ہونا اصل نہیں ہے, بکھرنا اصل ہے. دعوت کو لے کر پھرو امت میں, اس لیے کہ نفر اللہ کا امر ہے, انفرو, پھرو اللہ کے راستے میں, ہلکے ہو یا بوجھل. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بھاری اور موٹے آدمی تھے کہ جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کے بدن کا گوشت تخت سے باہر لٹک جاتا تھا, لیکن ہر سال اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. لوگ کہتے تھے حضرت مقداد سے تم معذور ہو, حضرت مقداد فرماتے اللہ تعالیٰ نے معذوری کا جواب دے دیا کہ مقداد تو معذور نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا ان فروخ بھاگوں سے پالا کہ نکلو تم ہلکے ہو یا بھاری ہو. وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی حالت کے خلاف کرتے تھے, اپنی حالت کے مطابق نہیں کرتے تھے, اپنی حالت کے خلاف تعبیر کرتے تھے. ہر سال نکلتے تھے اتنے بھاری بدن ہونے کے باوجود. تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت دیا کرو, کہ انفرادی دعوت اصل ہے. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی کو راستے میں چلتے ہوئے دعوت دینا اور اس کا آپ سے سوال کرنا کہ کون گواہ ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور کون گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ ایک اکیلا ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھی گواہی نہیں دیں گے, حضرت آپ کے صحابہ تھے, آپ تنہا نہیں تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے, ان سے پوچھو جو مجھ پر ایمان لا چکے. یہ نہیں فرمایا ان سے پوچھو جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں. آپ نے فرمایا جو درخت کھڑا ہے وادی کے کنارے پر یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ درخت آیا, تین مرتبہ اس نے آپ کے رسولوں نے گواہی دی اور اپنی جگہ واپس چلا گیا. اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں, جو انفرادی دعوت اور اس راستے کی قربانیوں سے نازل ہوتی ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزو, ہمیں اپنے دین کو لے کر حرکت میں آنا ہے, کیونکہ اللہ کے راستے کا نفر اور یہ نقل و حرکت اللہ کا امر ہے. ہم اس کام کو اللہ کا امر سمجھیں, تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھیں, اللہ کا امر سمجھیں. اور جماعت بن کر نہ کام نہ کرو, بلکہ امتی ہونے کی وجہ سے کام کرو کہ میں امتی ہوں اور یہ امت کا کام ہے, کیونکہ یہ بات یقینی بات ہے. اور اس بات کو زیادہ کہا کرو تاکہ امت میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار اور ساری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار. یہ ذمہ داری کا احساس کیا بلکہ امت کا فرض منصب یاد دلانے کے لیے ضروری ہے. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مہاجر نہ ہو اس دین کو قائم کرنے کے لیے, لیکن ایک صحابی نے صرف تمام صحابہ میں سے ایک نیت کی ام قیس سے شادی کرنے کی. ام قیس نے کہا کہ ہجرت کرو گے تو میں شادی کروں گی, تو اس سے شادی کے لیے ہجرت کی. وہی صحابی ایک ہیں جن کی ہجرت کے ساتھ ام قیس کی نسبت لگتی ہے, ورنہ کسی صحابی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے سوائے دین کے. ایک کہلاتے صحابی مہاجر ام قیس, جو کہ اس کام کو جو شخص جس نیت سے کرے گا اس کو وہ چیز مل جائے گی. اس لیے میرے دوست عزیزو, اپنا داعیانہ مزاج بناؤ. ابھی ہمارا مزاج دو تین گھنٹے بیٹھ کے بیان سن لیں گے, لیکن ڈیڑھ دو گھنٹے اپنی مسجدوں کا آباد کرتے ہوئے ایک ایک ایمان والے کو دعوت دے کر, ایک ایک کے پاس جا کر بے چین بے قرار ہو کر ایک ایک کو دعوت دینے کے لیے جانا, یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. دیکھو نبوت کی لائن کی اذیتیں بھی دعوت میں ہیں اور نبوت کی لائن کے کمالات بھی اسی دعوت میں ہیں. نبوت کی لائن کے کمالات حاصل ہوں گے رومی گشت سے. ایک امتی کو خود دعوت دو, ایک امتی کو خود دعوت دو اور یقین کرو, یقین اللہ کے راستے کا نفر اور یہ دعوت, یہ تزکیے کا یقینی سبب ہے. یقینی سبب, اس طرح ہمارا یقین بھی ہو. ہم اس کام کو بطور عادت کے نہ کریں, بطور یقین کے کریں. آپ بارہا سنتے ہیں خوب فضائل کی کتابوں میں کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے, پھر توبہ کا خیال آیا, اور بے چین ہوا توبہ کے لیے, کہتا جا رہا حلی من توبتین, حلی من توبتین, ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اس سے پوچھا کیا میری تو مقبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کیا کیا آپ نے؟ کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں. کہ آپ کی تو مقبول نہیں ہو سکتی، ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے، آپ نے 99 قتل کیے. راہب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق سے جڑا ہوا ہو، مخلوق سے کٹ کر، اس کو راہب کہتے ہیں. جو مخلوق سے کٹا ہوا ہے وہ نجات کا راستہ کیسے بتا سکتا ہے؟ کیونکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ راستہ یہی نجات کا ہے. میری بات کی طرف توجہ کرنا دی تو آپ میری بات کو غلو اور زیادتی اور یہ کہ بس یہی کام ہے، یہی کام ہے، اور کوئی کام نہیں ہے. شیطان آپ کے ذہن کو اس طرف لے جائے گا کہ یہ کہہ دیا کہ یہی کام ہے. اگر بات توجہ سے نہیں سنو گے تو نتیجے تک نہیں پہنچ سکو گے. راہب اس کو کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت میں لگا ہوا ہے. وہ رہبانیت اور اسلام میں رہبانیت ہے نہیں. آپ نے فرمایا میری امت کی رہبانیت اللہ کے دین کی محنت ہے. سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا ہے. آپ غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں، میری امت کی رہبانیت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا ہے. یہی میری امت کی رہبانیت ہے اور یہی میری امت کی سیاحت بھی ہے. اگر گھومنے پھرنے کو دل چاہے تو دعوت کے لیے نکلنا، اس کے علاوہ سیاحت کے لیے مت نکلنا، کیونکہ میری امت کی سیاحت وہ دعوت اللہ ہے. چنانچہ راہب نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ خود مخلوق سے کٹا ہوا ہے. یہ کیا جانے مخلوق کو خالق سے جوڑنا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے ہو گئے. پھر چلا حلی من توبتی، حلی من توبتی روایت میں ہے. اس کو ایک عالم ملا. باقی علماء کی رہبری کی ضرورت ہے امت کو، اور یہ علماء کا حق ہے، یہ علماء کے ذمہ واجب ہے کہ امت کو اس طریقے صحابہ، اس طریقے صحابہ کی طرف امت کو متوجہ کرتے رہیں. یہ علماء کے ذمہ واجب ہے. اور عوام کی اغلاط کی تصحیح کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. نفس کام کو غلط کہنا کسی فرد کی غلطی سے، یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے. ہاں، عوام کی غلطیاں ہیں، بے شک کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. عالم نے راستہ دکھلایا کہ راستہ عالم ہی بتلائے گا. وہ طبیب والے نے نہیں کہا کہ تم جماعت میں چلے جاؤ، عالم نے کہا. روایت میں تو حدیث عقل کر رہا ہوں. عالم نے کہا اگر توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلاں فلاں بستی میں جاؤ. رخ بھی دے کر دیا. یہاں سے یہ نکلا اور روایت مشہور ہے کہ نکلتے ہی وفات ہو گئی. وہاں پہنچا بھی نہیں جہاں جا کے صلحا کی بستی میں اپنی تربیت اور جو ہے توبہ قبول کرانی تھی. اللہ تعالی نے اس غرض سے نکلنے والے کے لیے اس زمین سے فرمایا کہ تو سمٹ جا جہاں وہ جا رہا تھا، اس زمین سے فرمایا تو پھیر جا جہاں سے نکلا تھا، اور فرشتوں سے کہا زمین کی نپائی کر کے دیکھ لو، اگر یہ اپنے جہاں جا رہا تھا وہاں کے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جانے. میں اس روایت کو جب نقل کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس راستے میں اتنا بڑا مجمع پھر رہا ہے، آیا انہیں کبھی اس کا خیال آیا کہ اللہ کے راستے کا نفر توبہ کی تکمیل کے لیے ہے؟ ورنہ وہ عالم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ استغفار کرو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو، اپنے فعل پر ندامت ہو، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہی تین شرطیں عام طور سے لکھی گئی ہیں کتابوں میں، حالانکہ توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں اور توبہ کے لیے تین کیفیتیں بھی ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گناہ ہوا تھا؟ صرف تبوک میں جانے میں تاخیر ہوتی گئی، انکار نہیں، تاخیر، انکار نہیں، انکار تو ملے گا ہی نہیں، انکار تو منافقین میں تو مل جائے گا، لیکن صحابہ کے زمانے میں اس راستے میں نکلنے میں انکار کہیں نہیں ہے کہ نہیں ہمیں نہیں جانا، یہ انکار تو کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، یہ کہیں مت نکلو، اس راستے میں نہ نکلنے کی بات منافقین سے تو مل سکتی ہے قرآن میں، ایمان والوں سے نہیں ملے گی۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبوک سے رہ جانے پر جو حالات بنے مدینہ منورہ کے، ان حالات میں پورے مدینہ میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ ان حالات میں غسان بادشاہ نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ، فرمایا ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی۔ مجھے تو اتنا عرض کرنا تھا کہ ان کے اس تاخیر پر زمین تنگ ہوئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود، اپنی ذات تنگ ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کسی کے پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ متوجہ ہوئے ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ تین کیفیتیں ہیں غلطی کرنے والے کی اور تین شرطیں عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ چوتھی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کے لیے اللہ کے راستے کا نفر و خروج، اللہ کے راستے کا نفر و خروج یہ بتا رہا ہے اس روایت میں کہ عالم نے کہا توبہ چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، میں نے درمیان میں ایک بات عرض کی تھی، میں جرا دل چاہتا ہے اس کو پورا کر دوں، ادھوری بات لے کے جاؤ گے تو اشکال کرو گے کہ نجات کا راستہ خروج ہے، نجات کا راستہ خروج ہے۔ ایک جماعت ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلی جن لوگوں کو اللہ تعالی نے عذاب دینے اور ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ یہ جماعت جانے لگی ان کو دعوت دینے کے لیے، تو اس امت کے صلحاء نیک لوگوں نے کہا لما تعظون قوم اللہ علیکم، ارے تم کیوں جا رہے انہیں دعوت دینے کے لیے؟ اللہ تو ہلاک کرنے والا ہے، اب ان کو دعوت دینے کا وقت ختم ہو چکا ہے، بات ان تک پہنچ چکی ہے، یہ باز نہیں آئے، اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کو تم دعوت دینے کے لیے مت جاؤ۔ دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمارے ان کو دعوت دینے کے دو مقصد ہیں، ایک تو ہمیں یقین ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی ذریعے سے بات پہنچ چکی ہے تو میرا جانا ضروری نہیں ہے، نہیں، تیری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی جب تک تو خود جا کر دعوت نہیں دے گا۔ قرآن اسی طرح ہے، میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالی نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. اور آپ ایک بار نہیں 10 بار سنتے ہوں گے وہ حدیث جس نے فرمایا کہ ایک کشتی میں لوگ سوار ہوئے، کچھ نیچے کچھ اوپر. نیچے والوں نے چاہا کہ کیوں اوپر والوں کو پریشان کرے پانی لینے کے لیے، کیوں نہ اپنے حصے میں سوراخ کر لیں. جس نے منکرات آپ دیکھ رہے ہیں پھیلتے ہوئے، یہ سارے کے سارے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، اور امت ایک کشتی کی سوار ہے. اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے کہ فساق فجاری کشتی الگ ہو اور ایمان والی کشتی الگ ہو، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ایک ایک امتی کو دعوت دے کر اعمال مسیح سے جوڑنا، اس بات کا تو آپ سب عزم کر لیں، اس بات کا تو سارا مجمع اور سارا عمل عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کسی مسجد کو چھوڑیں گے نہیں اعمال مسجد سے خالی. ہر مسجد کے اندر ایمان اور غیب کے حلقے قائم کرنا اور ہر امتی کو ان اعمال میں لا کر جوڑنا، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہوگا. اس لیے کہ طے شدہ بات ہے کہ ہر ایمان والے کو مسجد میں ایمان کے حلقوں سے جوڑنا، یہ ہمارے گشتوں کا ملاقاتوں کا اصل مقصد ہے. یہ طے شدہ بات ہے. پھر سمجھتے تھے ساری دنیا کی مساجد کو مسجد نبوی کا معمول پر لانا ہے، ساری دنیا کی مساجد کو مسجد نبوی کا معمول پر لانا ہے. اس کا عزم کرو انشاءاللہ ہم اپنی مساجد کو 24 گھنٹے آباد سے آباد رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس محنت کو لے کر ملکوں میں اور تقاضوں پر جہاں تک ہو سکے گا اپنی جان و مال کو سب سے زیادہ اس پر صرف کریں گے. میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالی نے کسی نفلی صدقات پر، مال خرچ نہ کرنے پر اتنی دھمکی نہیں دی ہے جتنی اللہ کے راستے میں یا خروج پر خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی دی ہے. کسی یعنی زکات کے علاوہ نفلی صدقات خرچ نہ کرنے پر کہیں ہلاکت کی دھمکی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر مال خرچ نہ کرنے پر اللہ نے ہلاکت کی دھمکی دی ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو. دیکھو میری بات دھیان سے سننا ذرا، بات بہت توجہ طلب بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ سے یہاں بھائی بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مدرسوں پر، مسجد بنانے پر، یہ بھی سب انفاق فی سبیل اللہ ہے. نہیں، میری بات یاد رکھنا، بے شک یہ اللہ کے راستے میں سب خرچ کرنے کے فضائل ہیں، مگر اس کے لیے قرآن میں دوسری آیتیں ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے خروج اور نقل و حرکت پر ہی خرچ کرنا مراد ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کہیں ہلاکت کی دھمکی نہیں دی ہے. یہاں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں کی نقل و حرکت پر مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو، ورنہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالو گے. کیوں؟ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ اکرام نے 6 مہینہ مدینہ منورہ میں رہنے طے کر لیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے، مگر 6 مہینے کی اجازت دے دیجئے. 6 مہینے ہم صحابہ فرماتے ہیں اسلام کی محبت کے ساتھ، دین کی ہمدردی کے ساتھ، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے ساتھ ہم نے اس کا ارادہ کیا تھا کہ بس 6 مہینے ہم مدینے میں رہنا چاہتے ہیں. 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا چاہتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہمیں ملک میں جہاں چاہے آپ بھیج دیں، لیکن 6 مہینے ہم مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں. اس 6 مہینے کے مدینہ منورہ جیسی مبارک بستی میں قیام نقل و حرکت کو چھوڑ کر اس 6 مہینے کے لیے بس مدینے میں ٹھہرنے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تم نے 6 مہینے بھی باہر کی نقل و حرکت کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو یاد رکھو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. دیکھو قرآن کو خود سمجھو، یہ فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بهم الى التهلكة. جیسے ہی ایک صحابی آگے بڑے دشمن کے صف میں تو کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو قرآن میں تو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو, اسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. فوراً بولے ابو انصار رضی اللہ عنہ کہ تم کیا جانو اس آیت کا مطلب, یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی, تم نے کیوں قرآن کو بدل دیا اتنا جلدی, یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ہم نے 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لیا تھا, اس پر آیت نازل ہوئی تھی. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بیدکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو بنا دو ہلاکت میں ڈالو. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, ارادے فرماؤ نیتیں فرماؤ, مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے, ساری امت ساری انسانیت کا ہے. تم لائبن والے جماعتوں کی تعداد کو دیکھ کر سوچتے ہو کہ بہت ہو گیا, امت کو دیکھو تو یہ تعداد کچھ بھی نہیں. امت کی بے دینی اور امت کا بغیر کلمے کے جہنم کی طرف دوڑے چلے جانا, اس کو دیکھو گے تو یہ تعداد کچھ بھی نہیں جو نکل رہی ہے. اس سارے مجمع کو دیکھ کر لینا چاہیے. تو میرے دوستو عزیزوں, اللہ تعالی ہمارے اندر کے غم اور فکر پر فیصلہ فرمائیں گے. یہ ساری رات ہماری ایسی گزرے پورے مجمع پر محنت کرنے میں, انفرادی دعوت ایک ایک کو دو, اے ہماری اللہ سے کے مانگو کہ اے اللہ اس پورے مجمع کو تو پورے عالم کے لیے قبول فرما لے, اور اللہ اس پر قادر ہے کہ اس مجمع کو عالم کے لیے کافی بنا دے. اللہ اس پر قادر ہے. ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کی ہدایت کے ذریعہ بنے ہیں. یہ سارا مجمع سارے عالم کے لیے فیصلہ کرا سکتا ہے اگر صحابہ کی طرح غم اور فکر سے رات بھر دعاؤں میں لگے اور انفرادی دعوت جتنا آنے والا نیا مجمع ہے ان سے ملاقاتیں کریں, ان کی تشکیلیں کریں, ان کو دعوت دیں. اور یہ ہرگز مت سوچا کرو کہ بھائی اب دعوت دینے کا وقت نہیں ہے, تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ روم کی فوج سے مقابلہ, دعوت دے دی نہیں مانے, جزیہ لگا دیا نہیں مانے, قتال پہ راضی ہو گئے کیونکہ صحابہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قتل ہو کے جہنم میں جائیں, صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ایک کلمہ پڑھ کے جنت میں جائیں. ادھر روم کی فوج جنرل جاؤ اس کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کو لے کر, یعنی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن سامنے ہے. اس وقت دشمن کی دشمنی کا احساس نہیں ہے, اس وقت اس دشمن کو جہنم سے بچانے کا فکر ہے. اسے کہتے ہیں دعوت, اسے کہتے ہیں داعیانہ مزاج. حالانکہ سوچتے کہ جب یہ اس پر راضی نہیں ہوئے تو اب ان کے سوا ان کا علاج کیا ہے سوائے قتل کے. قتل تو مقصود ہی نہیں تھا, وہ تو ہدایت مقصود تھی. حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے جرا جا سے کہا میں آپ سے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. جرا جا اپنے گھوڑے کو آگے لایا, حضرت خالد اپنے گھوڑے کو آگے لائے, دونوں گھوڑوں کی گردنیں اس طرح مل گئی آپس میں. کیا بات ہے, ادھر فوج تیار حملہ کرنے کے لیے اشارے کا دیر, جو اشارے کی دیر کہ جرا جا ہم تو تمہاری ہدایت چاہتے ہیں, اسلام لے آؤ جہنم سے بچ جاؤ. میں کیا آپ کو میں کس طرح سمجھاؤں, ہم سب تبلیغ والے پروگرام میں لگے ہوئے, پروگرام میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں, موبائلوں میں بیان نوٹ کر لیے, ٹیپ کر لیے اور بسے میں لیٹ کے سن لیا, یہ اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. یا بیانات کی فلمیں بنا لی اور دیکھ لی, یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. یہودیوں کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. وہاں بے چین حضرت خالد کہ جہنم سے بچ جاوے, کہ جرا جا اسلام لے آؤ ہم تمہیں ہدایت چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت خالد کی اس وقت کی کوشش کو بھی میدان جنگ میں بھی ضائع نہیں جانے دیا. یہ نہیں فرمایا کہ ہو چکا اب دعوت کا کام پورا، اور ہو چکی اتمام حجت، اور ہو چکی ذمہ داری پوری، اب تو ختم ہی ہونا ہے. خالد کی فکر پر جرا جانے میدان جنگ میں اسلام قبول کیا. سوری روم کی فوج کا سپہ سالار اسلام قبول کر کے حضرت خالد انہیں اپنے خیمے میں لائے، غسل کرایا، دو رکعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے پڑھی، اور پھر پیچھے سے فوج نے حملہ کیا جس میں جرا جانے شہید ہو گئے. ایک نماز نہیں ملی اسلام میں، کسی فرض نمازوں میں سے اسلام میں داخل ہوئے ایک قدم اور دوسرا قدم جنت. اس لیے میرے دوست عزیزو، بس ارادے فرما لو اور عزم کر لو، عزم کر لو دل سے کہ جو کچھ کہا گیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق کام کریں گے. تب ہمت کر کے فرماؤ، سال سال کے لیے، بیرون کے لیے، سات سات مہینے کے لیے، چار چار مہینے کے لیے، کون کون تیار ہیں؟ کون کون تیار کیا؟ تو سارے مجمع کو عزم کر لینا چاہیے.
ماشاءاللہ.
جی
جو نام لکھا رہے ہیں وہ تو کھڑے ہو جائیں، باقی تو بیٹھے رہیں، باقی بیٹھے رہیں پتا چلے نا. پھر بھائی ابراہیم صاحب ماشاءاللہ بھائی صدیق الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ عتیق الرحمان چار مہینے کے لیے ماشاء اللہ. جی بھائی شان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ چار مہینے کے لیے ماشاء اللہ. جی ری شان ایک سال ماشاء اللہ.
www.dawatabligh.blogspot.com